بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن بسم الله خلق الجان من
والله من ورائهم بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك فاصل لربك وانحر. فاصل لربك وانحر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
الحمدللہ یہ تھے محترم قاری جو خصوصی طور پر اسلام آباد سے تشریف لائے, قاری ذوالفقار احمد صدیقی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام الرحمان فرما رہے تھے. دوران تلاوت جامع مسجد فاروقی کے خطیب و امام حضرت مولانا سراج الدین قادری صاحب ہماری اس محفل میں تشریف لائے. اس کے علاوہ مولانا احسان صاحب جو کہ امام ہیں مصطفیٰ مسجد دورہ جی کالونی کے, وہ بھی تشریف لائے. ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس محفل میں, اور تلاوت کلام الرحمان کے بعد ان اشعار کے ساتھ میں دعوت ناد دے رہا ہوں محترم ثنا خان جناب غلام قادر صاحب کو کہ لذت ذکر میں شامل ہے تصور تیرا, لذت ذکر میں شامل ہے تصور تیرا, ہم ثنا خانوں کا مقصود محبت تیری, دہر میں وجہ تسلی ہے فقط نام تیرا, حشر میں کام جو آئے گی وہ نسبت تیری, پھر آرزو ہے شیشہ دل چور چور ہو, پھر آرزو ہے شیشہ دل چور چور ہو, پھر کوئی شے تو قابل نظر حضور ہو, یا رب کی التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو, نعت رسول پاک کی محفل ضرور ہو. انہی اشعار کے ساتھ میں محترم ثنا خان جناب غلام قادر صاحب سے ملتمس ہوں, تشریف لائیں اور کلام اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرمائیں.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. انہی کی بو مائے سمن گئے, انہی کا جلوہ چمن چمن گئے, انہی کی بو مائے سمن گئے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے, انہی سے گلشن مہک رہے رنگت گلاب میں ہے. جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزی کے عشق چشم والا, جلی جلی بو سے اس پیدا ہے سوزی کے چشمے والا کباب آیا ہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے کباب آیا ہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے کھڑے ہیں منکر لکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے بتا دو آ کر میرے سب مشکل جواب میں ہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کریم ایسا کہ جس کے کھلے میں ہاتھ بھرے خزانے بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے بتاؤ اے مخلصوں اضطراب میں ہے خدا قہار غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدا قہار غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ کرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے
سبحان اللہ کلام اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم شناخوا جناب غلام قادر صاحب اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. تمام حضرات سے گزارش ہے ذرا قریب قریب تشریف لے آئیں تاکہ احساس ہو کہ یہاں بھی کوئی بیٹھا ہے پڑھنے والا تو اپنی جگہ ہے. آپ آگے ہوں گے تو زیادہ بہتر جواب دیں گے تو انشاءاللہ. جی سبحان اللہ کی آواز لگائیں تو آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی. ایک سبحان اللہ سے 10 نیکیاں انشاءاللہ ہے. تو سبحان اللہ کی صدایں لگا دیں تاکہ پڑھنے والے کو بھی احساس ہو اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اور ہم سب کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں. تمام اللہ تعالیٰ کی تشریف لے آئیں جتنا قریب آئیں گے اتنا بہتر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائیوں سے گزارش ہے اگر تھوڑے تھوڑا آگے آ جائیں تو میرے خیال میں محفل جمے گی اور مزہ بھی آئے گا. حضور قلب کے لیے ہم آواز ہو کر ذکر الہی مختصر تھا اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
محترم جناب ڈاکٹر اقبال صاحب سے درخواست ہے کہ اوپر تشریف لے آئیں اسٹیج پر. محترم جناب ڈاکٹر اقبال صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں.
تمام حضرات مل کر پڑھیے گا لا الہ الا اللہ دھوم نے
چلتے جائیں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت خوانی
گھر گھر میں لہراؤ
اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
ماشاء اللہ یہ تھے محترم شاہ صاحب قاری محمد حسین آرائی صاحب جو بارگاہ رسالت نوران عقیدت پیش کروا رہے تھے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ یہ تقریب بسعید الحمدللہ عرص اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. آج کی اس محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں ممتاز عالم دین خطیب و امام اس مسجد کے جامع مسجد حبیبیہ کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب کا بھی دامت برکاتہ ناڈیا. آج کی اس محفل کی صدارت فرمائیں گے محترم جناب جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان شاہزادہ محمد ریحان امجدی محترم دادا امجدی. اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں جگر گوشہ نبی رہے صدر الشریعہ محترم جناب علامہ اکرام المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہ ناڈیہ. اور آج کی اس محفل میں مہمانوں نے گرامی دیگر جو علماء کرام تشریف لا رہے ہیں ان میں محترم جناب نظیم اقبال شہیدی صاحب، مولانا مفتی ثاقب قادری صاحب، مولانا محمد رفیق عباسی صاحب، مولانا محمد لیاقت اظہری صاحب، اور اس کے علاوہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں محترم جناب حسان صاحب جو مسجد کے امام خطیب ہیں، اور مولانا محمد سراج الدین قاضی صاحب رحمت برکاتہ ناڈیہ جو فاروقی مسجد کے امام خطیب ہیں. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب سراج الدین قاضی صاحب دامت برکاتہ ناڈیہ سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب حضرت علامہ مولانا سراج الدین قاضی صاحب دامت برکاتہ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. میرے نہایت ہی معظم و مقتدر اسٹیج پر موجود علماء حضرات اور میری آنکھوں کے سامنے میرے غیور سنی مسلمان بھائیوں، آج کی مبارک محفل اور مبارک عنوان کے حوالے سے تو خصوصی گفتگو عالم اسلام کی عظیم اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب عزیز مجدہ و شرفہ فرمائیں گے. میں آپ کے سامنے چند گزارشات چند معروضات پیش کرنے کی بشارت کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس مبارک محفل کی برکات اور نوازشات سے ہم تمام کو متمتع فرمائیں. حضرات محترم، دنیا میں پہلی مرتبہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت، جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد ریحان امجد علی دامت برکاتہ کو ملالیا تشریف لا چکے ہیں، دارالعلوم امجدیہ کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں آپ جلوہ افروز ہو چکے ہیں، آپ ان کی زیارت کی فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت، نویر صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا اکرام المصطفیٰ صاحب، نائب محتمم دارالعلوم امجدیہ اور امام جامع مسجد نعمان بولٹن مارکیٹ بھی تشریف لا چکے ہیں. ہم ان کو اپنے اس مبارک محفل میں خوش آمدید اور ہدیہ تبریک پیش فرماتے ہیں. حضرت علامہ مولانا اکرام المصطفیٰ اعظمی دامت برکاتہ کو بلا لیا. حضرات محترم، ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ہے آپ اس کو زیادتی کہیں، ظلم کہیں، جبر کہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک شخص ایسا شخص ہے جو مصلح ہے، جو خیر خواہ ہے، جو عظیم مبلغ ہے، عظیم عالم دین ہے، وقت کا مجدد ہے اور دین کو حقیقی معنوں میں پیش کرنے والا ہے، دین کے گردِ غبار کو دور کرنے والا ہے. وہ شخص جو حقیقی معنوں میں مصلح ہے اس کو جناب والا معاذ اللہ لوگ مفسد کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جو حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہے اس کو بدخواہ کے طور پر، جو حقیقی معنوں میں دین کا علمبردار ہے اس کو مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر مجدد میاں کے حاضرہ اور مجدد میاں کے ماضیہ میرے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت، خدا کی قسم حقیقی معنوں میں بڑے صغیر بلکہ پوری دنیا میں اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو اعلی حضرت سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، دین کا کوئی خیر خواہ ہے تو اعلی حضرت سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتا، دین کو حقیقی معنوں میں پیش کرنے والا ہے تو اعلی حضرت سے بڑھ کر کے کوئی نہیں ہو سکتا. مگر بدقسمتی یہ ہے اور ظلم یہ ہے، سیاست یہ ہے، یہ ایشو بنایا جاتا ہے اور یہ مجبور کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ بدعات کو رواج دینے والا بڑے صغیر پاک ہدوے جو ہے وہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعلی حضرت علیہ رحمت. ایک بات تو حقیقت ہے کہ حیات قضائیہ کے ساتھ بہت سی چیزوں کو رواج میرے امام نے دیا اور امام بخاری نے اپنی بخاری میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل سے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، کہ جب کوئی حیات قضائیہ پیش کی جاتی ہے پہلے والی ہے الگ ہو پھر ان کو دوسری حیات میں چینج کر کے پیش کیا جائے اس کو بھی بدعت ہی کہتے ہیں، اس کو بدعت ہی کہتے ہیں. اس لیے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا غلام قمر الدین سیالوی صاحب جو کہ مدرس ہیں دارالعلوم حمدیدیہ کے، تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید اور ہدیہ تقریب پیش فرماتے ہیں۔
تو میرے دوستو، اعلی حضرت علی رحمت مصلح سے خیر خاص ہے، دین کی حقیقی معنوں میں تبلیغ کی، حقیقی معنوں میں دین کا رخ پبلک اور لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اعلی حضرت علی رحمت کی ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے، ٹائم نہیں، میں اپنی گفتگو کو، کیونکہ مختصر گفتگو ہے، میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فتبعونی یحببکم اللہ، پہلے پہلے یہ کرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود انہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود انہیں محبوب بنا لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا عنوان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ تو میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں لہو بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چرچا زمین میں عام کر دیتا، اس کا چرچا زمین میں عام کر دیتا ہے، اور اعلی حضرت علیہ رحمت کا یہ پوری دنیا میں چرچا اس بات کی دلیل ہے، یحببکم اللہ، میرا امام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب تھا، کیونکہ یہی ڈیفینیشن ہے، یہی تعریف ہے، ثم یحببنہ فی نفسہ، میرے حبیب نے فرمایا اللہ اس کی محبوبیت یوں پھیلاتا ہے کہ اس کا چرچا زمین میں عام ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اعلی حضرت علی رحمت اتباع شریعت، اتباع حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع حبیب کے خالص علم بردار تھے، اور بے مثل اور مثال تھے وہ نمونہ اور طے کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سالے میں ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک حدیث بیان کی، حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کا تو ختمہ ہو گیا، حدیث تو ختم ہو گئی، مگر حدیث ختم کرنے کے بعد مسکرانا شروع کر دیتے تھے۔ اہمیت کا وجہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یار آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں حدیث بیان کر کے، حدیث میں کوئی مسکرانے کی بات نہیں تھی، کوئی تبسم کی بات نہیں تھی، اور میں مسکرایا پوچھا نہیں کیوں؟ تو بولا تھا آپ بتائیے کیا وجہ ہے، حدیث تو ختم ہو گئی، اس میں کوئی مسکرانے کی بات بھی نہیں تھی، آپ مسکرا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بار رسول کے اندر بات ہے، فرمایا سنو، میں نے ایک مرتبہ اپنی حبیب سے ایسی حدیث سنی، اور یہی حدیث سنی، حضور نے سنائی، سنانے کے بعد جب بات ختم ہو گئی، بات ختم کرنے کے بعد حضور مسکرا دیے، اور میں بھی محبوب کی ادا کو زندہ کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں۔ اتباع شریعت، اتباع حدیث، اتباع رسول کا خالص نمونہ۔ دوسری بات، صحابی رسول گئے گھر کر جا رہا ہے، راستے میں ایک درخت آ جاتا ہے، درخت کی ٹہنی اتنی اونچی ہے کہ اگر کوئی شخص ہاتھ ہی طلب کرے تو ٹہنی تک نہ پہنچے، برانچوں تک، راتوں تک نہ پہنچے، مگر وہ جو صحابی رسول ہے نا، جب وہ ٹہنیوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو ٹہنیاں اتنی اونچے کہ دراز کھا کر گزرے تو دوسروں نے سوال کیا حضور بات یہ ہے یہ اتنی نیچے تو نہیں تھی کہ آپ کے سر شریف سے ٹکرا گئی اس کے باوجود بھی آپ نے شادی کیا کیا وجہ کیا ہے اتباع حدیث اتباع رسول اتباع شریعت کے خالص علم بردار صحابہ سے فرمایا دیکھو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ داخل ان کی حیثیت لیجیے ایک مرتبہ میں یہاں سے گزر رہا تھا میرے حبیب بھی گزر رہے تھے میں یہاں سے گزرا میں حبیب کے ساتھ تھا میرے حبیب نے گزرتے ہوئے سر نیچا کر لیا میں نے اتباع کو اتباع رسول کو زندہ کرنے کے لیے اتباع رسول یا صحابہ میں تھی. اب میں آپ کو ایک اتباع رسول کا آخری باوات اور اتباع رسول کی اعلی حضرت علیہ رحمت کا ایک نمونہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. خدا کی قسم جس طرح اتباع رسول کا جذبہ صحابہ میں تھا اسی طرح سیم ٹو سیم ہو بہو میرے امام میں بھی پایا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہر کام کو اور اللہ کا حبیب ہر کام کو سیدھی سے منتے شروع کیا جائے پسند کرتا. ہمارے ہر کام جو ہوتے وہ الگ لاتا تھا. تجارت کا معاملہ ہمارا الٹا, اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہمارا الٹا, شادی بیاہ کا معاملہ ہمارا الٹا, لینڈ لینڈ کا معاملہ ہمارا الٹا. وہ تو ہمارا کام تو تھوڑا الگ ہے نا, ہمارا معاملہ تو الگ ہے. مگر ان اللہ يحب الطيام ما في كل شيء وتناعله وترجله. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو ہر کام کو سیدھی سمت سے شروع کیا جائے اسی کو پسند کرتا ہے, اس کا حبیب اسی کو پسند کرتا ہے. میرے امام کی اتباع حدیث اتباع شریعت اور اتباع فرمان رسول کا ایک عظیم نمونہ سماعت فرمائیے. اچھا میں اگر آپ کو آپ جو ہے 783 لکھیں گے تو پہلے آپ کیا لکھیں گے, سینکڑا جو ہے نا سینکڑا وہ لکھیں گے, بعد میں دہائی لکھیں گے, بعد میں اکائی لکھیں گے. پہلے سینکڑا لکھیں گے بعد میں اور بعد میں اکائی لکھیں گے. مگر حدیث پاک کا فرمان ہے اللہ ہر شہر میں جو کام بھی شروع کرو جس چیز کا بھی آغاز کرو سیدھی سے کرو اتباع حدیث سے کامل اور علم بردار میرے امام اعلی حضرت علیہ رحمت ساری زندگی کوئی بھی حصہ لکھے خصوصی طور پر 783 لکھے, پہلے 6 لکھے, بعد میں 8 لکھے, بعد میں 7 لکھے. کسی نے پوچھا حضور ہمارے یہاں ایسی اردو لکھی نہیں جاتی, ایسے حصے لکھے نہیں جاتے. فرمایا یہ تمہارا رواج ہے مگر میں تو اتباع رسول کا علم بردار ہوں. میرے اللہ نے فرمایا, رسول نے فرمایا ہر کام کو سیدھی سمت سے شروع کیا کرو, ہر کام کو سیدھی سمت سے شروع. یہ میرے امام کا اور بھی کئی نمونے ہیں اور کئی نشانے ہیں جس کی جات کی جو میرے امام کی اتباع حدیث اتباع رسول اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسئلہ کے اعلی حضرت قائم اور دائم فرمائے, ہم تمام کو مسئلہ کے اعلی حضرت پر زندگی اور موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا سراج الدین قاضی صاحب رحمت برکاتہم علیہ اپنے تاثرات پیش فرما رہے تھے. اب نافع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے محترم ثناقا محمد صدیق اکبر صاحب بارگاہ رسالت میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا یا حبیب اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہے میں زبان تمہارے لیے، بدلنے ہیں جا تمہارے لیے، ہم آئے جانا تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری جنک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری مہک تمہاری جنک، زمین و پلک سما کو سمک، میں سے نشان تمہارے لیے، زمین و پلک سما کو سمک، میں سے نشان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چین سے جا چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چین سے جا چھپے ہوئے خون کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبا و چلے کے پاس چلے وہ پھول کھلے کے دل وہ بھلے، سبا و چلے کے پاس چلے وہ پھول کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، دیوا کے تلے سنا میں کھلے، ہماری زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین
سبحان اللہ
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب فقیہ اعظم صدر تنظیم تنظیم المدارس کے علاوہ آپ چیئرمین جو ہے بہرحال کمیٹی بھی ہیں آج ہماری اس محفل میں اپنی گونگو مصروفیات کے باوجود تشریف لائے ہم حضرت کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں نعروں سے حضرت کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ کے لیے محترم جناب غلام قادر
صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا بول میں بالا امام احمد رضا خان کا جہاں بول
حشر میں کس کا پیر
ہو گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا کا گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا کا جہاں احمد رضا خان کا بجے گا حشر تک ڈنکا احمد رضا کا.
سبحان اللہ ماشاءاللہ بلا تاخیر
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة أو في رواية إلى الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبة تمام حضرات کے پاس پڑھیں اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حضرات کرام رشد و ہدایت کا سلسلہ روز اول سے ہی جاری ہے. رب کریم نے اپنے بندوں کی تخلیق کے بعد شیطان کے مکر و قید سے انہیں محفوظ کرنے کے لیے انبیاء و معصومین کے سلسلے کو جاری فرمایا. حضرت آدم سے لے کر میرے جناب کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارک وسلم تک نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری و ساری رہا اور دشمنان دین اللہ رب العزت کے دین سے بغاوت کرنے والے اور رب کریم کے پیغام حق سے لوگوں کو دور کرنے والے تو تمام سرتاؤں کی طاقتوں کو پیوند خاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عظمت و شان کے ساتھ قوت و اختیار کے ساتھ ان حضرات انبیاء اکرام کو دنیا میں محفوظ فرمایا ہے. مارکہ حق کو داخل آپ نے ملیالہ سے اوپر کی بناؤں کے معاملات کو آپ نے علماء ربانی کی زبان مقدس سے سماعت فرمایا کہ حق جبریل امین کی صورت میں ظاہر ہوا اور باطن کی دلی سے لئیم کی صورت میں ظاہر ہوا. یہ حق و باطن کی جنگ اور حق کی فتح ہمیں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود ملعون کے درمیان ہونے والے واقعے میں نظر آتی ہے. حق و صداقت کی نشانی اور حق پر جو مستقیم ہو جاتے ہیں استقامت پذیر ہو جاتے ہیں وہ فرد واحد بھی ہوتے ہیں تو پوری حکومت اور پورا عالم بھی ان کے سامنے آ کر برسرے بیکار ہو جائیں تو وہ تنہا حق پرست شخص حق کا پابند شخص جس کے سینے میں خدا کا احسان خدا کی جانب سے تین دعوت موجود ہوتی ہے رب کریم اس کی اسی طرح مدد فرماتا ہے جس سے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی فرمائی گئی. تمام عالم کفر کی طرف ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 13 سالہ زندگی مکی کی طرف ہے. کفار نے ہر کوشش کی پیغام حق کو روکنے کی لیکن میرے آقا کا منصب وہ یوں سکتی ہے ویعلمہم الکتابہ کہ آپ نے یقیناً ثابت کر دیا جن کے سینے کفر اور شرک کی گندگیوں سے آلودہ ہو چکے تھے نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، جن کے قلب کے اندر رب کریم کا فیضان، جن کے ہاتھوں کے اندر رب کی قوت موجود تھی، آپ نے لوگوں کے سینوں سے، ان کے دلوں سے کفر و شرک کی ریاستوں کو نکال کر ان کے دلوں کو خدا کی یاد کا دربارہ بنا دیا۔ پھر دس سارا زندگی سامنے نام نہاد دین سوالی کے متحمل اہل کتاب نے اس مذہب مہذب کو روکنے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ جس طرح جنگ و بدر جنگ میں بدر و حنین کے اندر، بدر و احد میں، حنین و احزاب کے اندر جو آپ نے مارکا اپنی استقامت کے ساتھ اپنی امت کو مرمت فرمایا، اس کے تو احزاب کے بعد میرے آقا نے فرما دیا کہ کفر بس اب ختم ہو چکا ہے، اور احزاب نے مسلمانوں کی استقامت رب کریم کی بارگاہ میں غیر کی قبولیت کا درجہ کر چکی کہ نبی پاک نے فرمایا، صحابہ اس بات کی بشارت آج لے لو، آج کافر مایوس ہو گیا ہے، اب بدر میں تو وہ سامنے آیا تھا، عہد میں تو وہ سامنے آیا تھا، حنین میں تو سامنے آیا تھا، لیکن احزاب میں تمہاری استقامت سے تمہارا نبی قدر خوش ہو چکا ہے، اب کفر و طاغوت کی قوتوں میں یہ طاقت نہیں رہے گی کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کے مقابلے میں دوبارہ آ سکے۔ اللہ کے گرامی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغی زندگی، اور وہ یزکیہم و یعلمہم الکتاب، جب انہوں نے تزکیہ قلب سینوں کو فرما دیا، جب قلب کی بات سے آشنا ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت نے خلق کی پیدائش کے مقصد کو اور اپنے بندوں کی پیدائش اور ان کی تخلیق کے مقصود کو کتاب کے ذریعے اور وحی حقیقی کے ذریعے، جس کا پیغام قلب مصطفی کے اندر فرمایا تھا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام سے لوگوں کے چہروں کو بھی منور کیا، قلوب کو بھی منور کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سرکار کے حقیقی جانشین ہونے کے حساب سے خلفائے راشدین نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اور آپ کا مظہر ہونے کے اعتبار سے کربلا کے اندر امام حسین نے سنبھالا۔ امام علی مقام کی لازوال خدمات نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کفر اگر اپنی تمام برطاب کی طاقتوں کے ساتھ وقت اقتدار کی تمام تر قوتوں کے ساتھ سدے سے آ جائے، لیکن ایک مستقل مزاج رب کریم کی جانب سے صراط مستقیم پر استقلال اور استقامت کے ساتھ تمام استعمال کے ساتھ جم جائے، تو اس کا وہی حال ہوتا ہے جو یزید پلید ملعون کا میدان کربلا میں۔ اللہ گرامی، یہ سلسلہ حق و باطل کا جاری رہا، اور حق ہمیشہ غالب ہی رہا، اور کبھی بظاہر اسباب دنیا کے اعتبار سے بظاہر ہمیں یوں محسوس ہوا کہ باطل ترقی کر رہا ہے، باطل پھیل رہا ہے، لیکن سطح آپ پر آنے والے ان ایک بلبلے کے اوپر آگے وہ باطل رہا، کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ گویا کہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، پیبل کے خلاف ہو گیا، کافی اشیاء میں بھلا دیا گیا، اور آج تک الحمدللہ حق ہی کا بول والا رہا اور قیامت تک کا بول والا رہے گا۔ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس روئے زمین پر جب تک ایک ہی اللہ اللہ کہہ کر حق کا اعلان کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی، اور جس وقت اس بندے کو دھرتی سے اٹھا لیا جائے گا، پھر اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ اس کی جبریائی، اس کی وحدانیت اور پیغام حق کو بیان کرنے والا نہیں ہوگا تو قیامت وفا کر دی جائے گی۔ اللہ کی گرامی، پھر اس کے بعد ایک مختصر سلسلہ بنو امیہ کی صورت میں ظاہر ہوا، ان بادشاہوں نے اپنے کئی اکثر امکان کوششیں کی، دینی خدمات مشروع شاعت کی کوششیں کی، اس کے بعد سلسلہ بنو عباس کی سپرد ہوا، بنو عباس کے خلفاء نے جتنا ان سے ہو سکا دین کی خدمات سر انجام دی، اس کے بعد ہندوستان کے اندر جس سرزمین ہند پر جس مرد قلندر کا نام گویا کہ سر فہرست آتا ہے کہ جنہوں نے جہاد کے ذریعے کردار اور استقلال کے ذریعے، ہمت و قوت کے ذریعے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عمر ثانی آج موجود ہے، عمر کی غیرت آج ہی موجود ہے، میری مراد سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ رضوان ہے کہ جنہوں نے کرامتا فرقے اور دیگر قاتل فرقوں کا مقابلہ کر کے بالخصوص ہند کے ہندوؤں کو پیوندے ہاتھ کر کے مسلمانوں کی عزتوں کو چار چاند لگایا۔ جہاں تک یہ بادشاہوں کا سلسلہ رہا، یہ تو میں نے زندہ درج کر دیا، اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ ایک مسئلہ کے ہو کر رہ گئے اور آپ نے گویا کہ اعتراض نہ رہا، میں نے اس لیے سیدھا سیدھا یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کی گرامی، جہاں تک ان بادشاہوں کی خدمات ہے، اس سے کئی گنا زیادہ حضرات صوفیہ اکرام کی خدمات ہے، دین کو پھیلانے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے حضرات صوفیہ اکرام کی خدمات ان سے کئی زیادہ اور خراب خبر ہے، اس سے کئی مشکل اور مشقت والی ہے، حضرات صوفیہ اکرام نے گویا کہ لوگوں کو محفوظ کیا، ان کے دلوں پر اپنی محبت کے گویا کہ پہرے نمائے ان کے ایمان پر پہرا دیا، یہاں تک کہ جو ان کے حلقوں میں آ کر بیٹھ جاتا پہلے وہ کچھ بھی کہتا ہوتا لیکن مرتا تو جناب محمد رسول اللہ کی مقام میں اور تعریف سے کرتا ہوتا. اس کی مراد وانی شریف کے اندر حضرت امام ربانی قیوم زمانی مجدد الفسانی علیہ الرحمۃ علیہ رضوان کی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے اکبر ملعون کے سامنے گویا کہ علم جہاد کو بلند کیا اور اس کے دعوائے خدائی اور دعوائے نبوت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیا، لوگوں کے ذہنوں سے نکالا اور اس بدبخت کی پوری قوت جو پوری حکومت کے ساتھ سب کے سامنے آیا تھا، آپ نے اپنی استقامت کر رہی ہے سرکاری صلاح سلام کی دین کی مکمل اتباع کرتے ہوئے اللہ عزیز سے نصرت اور مدد کی نیت کرتے ہوئے مقابلہ کیا اور حال یہ ہوا کہ اکبر زمین میں گر گیا. مجدد صاحب کی محبت آج بھی دنوں میں زندہ ہے. شیخ عبد الحق واقعی سے جیل جیل رحمت انہیں کے پیر بھائی ہے، خواجہ باقی بلال رحمت کے مرید ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کائنات کے گوشے گوشے میں جہاں پر قال اللہ اور قال رسول سے زبانوں کو دلوں کو تمانوں کو اطمینان بخشا جاتا ہے، اللہ کی گرامی یہ صحرا جس مرد ترنگ کے سر جاتا ہے وہ موقع کرنے کا شیخ عبد الحق واقعی سے جیل جیل رحمت ہے. جہاں پر ان علماء ربانی یہ صوفیا کی جماعت ہے جنہوں دین کی خدمت کی، خوش ملا نہیں ہے یہ ان صوفیا کی جماعت ہے جس کی زبان پر اگر خدا کا کلام رہا تو دل کے اندر حضور کا احترام اور محبت ملے گی، ان کی ظاہری اوقات سے بھی سرکار کے کلام میں تقریب ظاہر ہوتی ہے اور ان کا دل بھی راتوں کو سرکار کی یادوں میں ہوتا ہے. ان عظیم ہستیوں کا سلسلہ جاری رہا، مختصر نام میں چند جملے عرض کر کے میں مفکر اسلام خدا کی خطاب دینا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ قیامت سے پہلے یہ تمہیدی جملے میں عرض شریع کر رہا ہوں تاکہ آپ قیامت سے پہلے آپ کا ذہن بن جائے کہ کس عظیم ہستی نے ہمیں وقت پر حمل فرمایا اور ہمیں شخصیت بھی آج یہ نظر آئے ہیں. یہ وہی شخصیت ہے جو ان بزرگوں کی غیرت، ان بزرگوں کی حمیت اور ان بزرگوں کی استقلال اور ان بزرگوں کے تسلط دین کے مظہر ہے. اللہ کی گرامی دہلی کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے حلقے نے بہت بڑا اثر ڈالا اور شیعت اور رافضیت سے لوگوں کو نجات دلائی، جس سے شہرا میرے آقا میرے مولا خاتم المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدثی رحمت رضوان کے سر جاتا ہے کہ ہماری شرعی حدیث جا کر ان کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے، چاہے دیا بنا ہو یا اہل سنت ہو، جو صحیح بخاری شریف کی تلاوت اور سماعت اور قرآن کا گویا کہ مدعی ہے ان کی سند جا کر شاہ عبد العزیز کی قدموں میں سلام پیش کرتی ہے. حضرت گرامی شاہ عبد العزیز محدثی رحمت جو ہندوستان پاک و ہند کے اندر مسلط تمام محدثین کے استاد ہیں، آپ نے اس دور میں راجیت سے اہل سنت کو بچاتے ہوئے کوفہ اسلام شریف جو آپ کا تشریحی کارنامہ ہے اس کے علاوہ بے شمار علوم پر آپ نے کتابیں تحریر فرمائی اور وہ کتابیں مسلمانوں نے اسلام کے لیے تمامیت کا ذریعہ بنی اور مسلمانوں کو ہدایت مستقیم پر رہنے کے استقلال کا ذریعہ بنی. شاہ العزیز محافظ سیکنڈری جب اس دنیا سے اڑ گئے اسی خاندان میں ایک اسی خاندان کے اندر جہاں پر ان کو اتنی عزت نصیب تھی آپ کا ایک بھتیجا جو آپ کے دین میں تحریر کرتے ہوئے آپ کے دین میں دیوار کرتے ہوئے ابن عبد الغنی قتیل اسماعیل کے نام سے گویا کہ بنائی نظر آیا اور اس نے پوری ہندوستان کے اندر اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات سے ایک الگ دین نکالا. وہ تمام آبا و اجداد جو حلقوں کے اندر ختم قادریہ، جو حلقوں کے اندر یا رسول اللہ، جو اپنے حلقوں کے اندر علم غیب مختار نبی، ان تمام مسائل پر گفتگو کرتے، یقین رکھتے، لوگوں کی تشدد کرواتے، یہ بدبخت اسی گھر میں پیدا ہو گیا اور اللہ اکبر نشر ان عقیدے کو غلط نہیں بلکہ کفر و شرک کہہ دیں. یہاں پر یہ جلغار کھڑی ہوئی یقیناً پھر ضرورت تھی کہ حق کو بتانے کے لیے جب آدم کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے نوح کی ضرورت پڑتی ہے، نوح کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے ابراہیم کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت ابراہیم کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ کی ضرورت پڑتی ہے اور ان تمام تعلیموں کو لے کر سب سے کٹھن دور کے اندر جناب محمد رسول اللہ وہ صحرا لے کر آتے ہیں. ان کی اتباع اور ان کے ماتحت ان کی اتباع کے تحت صحابہ اکرام نبوت نہیں لیکن ان کی اتباع کے تحت غلامی کے طور پر اپنے گردنوں میں رکھتے ہوئے، کیونکہ نبوت کو سرکار سے ختم کر دی گئی ہے، ولایت و شرافت اور کرامت کو قیامت تک کے لیے نبی کی اتباع اور محبت کے تحت جاری ہے. جس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اب بڑے شریر کے اندر ایک نہیں کئی مجدد پہلے گزر چکے ہیں، کسی مجدد کے دور میں ایک سلسلہ دو سلسلہ، آپ حیران ہوں گے امام اہل سنت وہ مجدد اعظم ہے کہ آپ کے دور میں ایک نہیں 56 فتنے تھے، 56 مذہبوں کے مضبوط ہو کے جن کا مقابلہ فاطمہ بریلوی علیہ رحمت نے کیا اور ان کے پاس سب سے بڑی قوت کیا تھی، اس لیے محمدی سرکار کی محبت کی تھی جو محبت حضرت کے مجھے شیشانی کو اکبر کے سامنے چھٹی نہیں دیتی، جو محبت شیخ عبداللہ مودی شیشانی کو تابوں کی طاقتوں کے سامنے گویا کی گھٹنا ایک نہیں دیتی، وہی محبت شیرا در شیرا وراثت کر وراثت ماہر مقدسہ میں ہوتے ہوئے فاطمہ بریلوی کے بارے میں گرامی سے ہوتے ہوئے اس پر کے قلندر کے نصیب آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے کروں تیرے نام سے میں جا پھرا نہ پہ ایک جا تو جہاں پھرا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے جو کارنامہ ہے رشاد انجام دیے ہیں حضرت گرامی، اس پر تو ایک نہیں کئی وشیشتے ناکافی ہے، آپ کی تجدیدی کارناموں کی لمبی فہرست ہے، ایک نہیں آپ کسی ایک فن کے مجدد نہیں ہے، صرف مذہبوں کے مقابلے پہ حسام الحرمائن آپ کا تجسدی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیے، چاہے وہ مسئلہ علم غیب ہو، چاہے وہ مسئلہ مختار کل ہو، یا کوئی بھی مسئلہ یعنی علم توحید میں ہو یا علم ریاضیات میں ہو، جس کو دور میں علم سائنس کہتے ہیں وہ ہو، ہر فن کے اندر میرا امام جب لکھنے پر آتا ہے تو ستاری کو حیران کر دیتا ہے، محققین کو شجر کر دیتا ہے، اور محقق یہ کہنے پر مصر ہو جاتا ہے کہ لو قیل ھذا المجدد ھذا مجدد فی ھذا القرن لکان شجر محبت، ساری یہ کہنے پر مستحق ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ اس لکھنے والے عظیم شخص کو اگر اس بار کا مجدد کہا جائے تو یہ عزم نہ ہوگا، غلو حق نہ ہوگا، لکان شجر محبت یہ حق ہوگا۔ امام احمد رضا قاضی بریلوی نور اللہ برکاتہ کا ایک مقام آخری عرض کروں، دیوبندی مذہب کے مسلم پیر و مرشد حاجی انداز اللہ مانی مکی ہے، حاجی انداز اللہ مانی مکی ہے، اب دیکھیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ان سے مرید ہے، گنگوئی صاحب ان سے مرید ہے، ٹھیک ہے، خلید بن البشری ان سے مرید ہے، یعنی جس طرح مذہب اہل سنت کا اس دور میں تشخص قاضی بریلوی کی صورت میں نظر آتا ہے، اسی طرح دیاب اللہ اپنی تشخص کے لیے ان افراد کو آگے پیش کرتے ہیں، اور یہ افراد جن کو مسلم پیشواز تسلیم کرتے ہیں ہم بھی ان کا قدر اور احترام سے نام لیتے ہیں، حضرت بھاجی حمد اللہ بھاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حضور کا احترام تھا، ان کے قلب میں حضور کا احترام تھا، ان کی نشستوں میں سردار کی محبت کی بات آتی جاتی تھی، ان کی کوئی تحریر تقریر اور ان کا کوئی معاملہ بن مذہبوں کے ساتھ نہیں تھا، اور ہم عشق کے دل میں ایک بات بڑھائی ہے، ہم اسی کے لیے ہر تقریر میں خرچ کرتے ہیں جس کے دل میں حضور کی عقیدت ہوتی ہے اور جس میں حضور کی عقیدت ہوتی ہے، مہمان یہی کہتا ہے کہ ہمارا صحیح افسر مکاری بڑھاتا ہے، ہماری زندگی کا فلسفہ پوچھنا ہے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہمارا رشتہ ہمارا تعلق ہماری برادری ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت ہو اگر وہ ہمیں چھڑانے والا بلال بھی ہے تو ہمارے سروں کا تاج ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ ابو لہب بھی ہے تو ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے، اسلام نسب پر مذہب کا تقلید دیتا ہے اور اس نسب کی تقلید کرتا ہے جس میں مذہب سے خوشبو نظر آتی ہے، وہی مذہب ہمارے مسلط میں قابل قدر ہے کہ جس نسب کے اندر مذہب سے خوشبو آتی ہے، حضرت گرامی سنیے حاجی امداد اللہ حاجی مکی کے جہاں پر اشرف علی تھانوی صاحب خلیفہ ہے، رشید احمد گنگوئی خلیفہ ہے، آپ دیکھیں یہ مجدد ہم نے کھینچ کر نہیں بنا دیا قابل بریلوی کو، ہندوستان کی تاریخ سے ایک ہی لمحہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حاجی امداد اللہ حاجی مکی کے کئی خلفاء ہیں میرے پاس، دیوبندی حضرات کی لکھی ہوئی کئی کتابیں میری لائبریری میں موجود ہیں کہ جس میں ان کے خلفات کی فہرست شامل کی گئی ہے، ایک ان کا عظیم خلیفہ بہت بڑے عالم جناب علامہ کرامت علی شاہ صاحب، کرامت علی شاہ صاحب جو حاجی امداد اللہ حاجی مکی کے خلیفہ ہے، اس کے اعلی حضرت کے مرید نہیں ہے، اعلی حضرت کے مرید بریلی سے پڑے ہوئے اعلی حضرت سے کبھی ملاقات نہیں، لیکن جب فاضل بریلی کی تعلیم اس امت عالم پر روشن ہوتی ہے تو وہ ہدایت پانے کے لیے چہل دیتے ہیں، حاجی صاحب کو دنیا بنا رہے حاجی امداد اللہ حاجی مکی کہ جن کے حضور بیٹھ کر ہم لا رسول اللہ کی سدائیں بلند کیا کرتے تھے، حاجی صاحب کہتے ہیں جسے سرکار کی زیارت نہ ہو کل کی طرف رات کو ندا کرے السلام السلام علیکم یا رسول اللہ، سو دفعہ پڑے تو کہا جب رات کو سوئے گئے سرکار تشریف لے آئے، حاجی ان کی جماعت کے کہنے پر قادر ہے ہم الحمدللہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، فاضل بریلوی نے کسی نئی دین کی بنیاد نہ رکھی بلکہ اسی دین کو بیان فرمایا جو تسلسل سے تحریر چلی آ رہی ہے، دین میں اختراع نہیں ہے، دین میں اختراع اس نے کیا جو آج اپنے لوگوں کے نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، الحمدللہ اہل سنت باہر موسمت ہے، ان سے اگر پوچھا جائے سیرات النبی رحمت اللہ علیہ کون ہے تو یہ جناب رسول اللہ سے لے کر امام احمد رضا کا سب بتا دیں گے کون ہے، ہم شرماتے نہیں، قرآن کہتا ہے یوم نخرج للناس بھی باغ ہے، شخص کو تنہا نہیں اٹھایا جائے گا، مقتدا کے نام سے اٹھایا جائے گا، ہمارے مقتدا عالم جناب حبیب کبریا علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے علماء ربانیوں کی فہرست ہم آپ پیش کر دیتے ہیں. یہ علماء حق کا طریقہ رہا ہے کہ اگر جس میں دین میں تحریف کی ہے, دین میں جس نے ان کو بدل کیا ہے, اس سے پوچھا جائے آپ کا تعلق کس دماغ سے, کہ تو میں تو نیوٹرل مسلمان ہوں. پھر وہ کیا کہتے ہیں, نیوٹرل مسلمان ہوں, میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت مینوی ایک بڑے لکھے آدمی کی زبان سے کلمہ سن کر یا کو یوں لگتا ہے کہ یہ محبل ہے, تجاہل عارفانہ کا مظاہرہ کر رہا ہے, جان بوجھ کر جاہل کر رہا ہے, یا پھر کوئی مناسب کرنا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ پڑھا لکھا آدمی یہ نہ جان سکے کوئی کشیف کو, یہ میں جان سکے ان کے شروع کا سلسلہ کیا ہے, جس طرح ایک اسکول کے اندر باپ کے نام کے بغیر داخلہ نہیں ہوتا, اس طرح ممبر پر اس کا شیخ راؤ کو بٹھایا نہیں جاتا. اس لیے کہ استاد کہتا ہے جناب شریفوں کا اسکول ہے, ابا کا نام لے آئیے داخلہ دے دیں گے. اسی طرح ممبر پر وہ بیٹھے گا جو پیش کر دے, جو اپنے حدیث کو پیش کر دے. جناب مولانا کرامت مشرا صاحب نے حاجی امداد اللہ مہاجی مکی کے انتقال کے بعد اعلیٰ حضرت کا پتا کیسے چلا, جب اعلیٰ حضرت کے کلام بھی سنے, اعلیٰ حضرت کی تحریر بھی دیکھی. اب سوال لکھتے اعلیٰ حضرت کہ حضور آپ کی خدمت میں ایک بات بات عرض ہے کہ فقیر کئی دنوں سے اس مسئلے پر سخت پریشان ہے اور آپ ہی سے اطمینان اور سکون کی امید رکھتا ہے. حضور مسئلہ یہ ہے کہ درود تاج پڑھنا کیسا ہے؟ اس مسئلے کو غور کر کے خلاف کی قسم غور کرے اپنے اماموں کا.
حق پھر بھی کوئی کہے نہیں جناب ہم بھی تقریریں کر رہے تھے. ہم نے کہا کوئی حق تو ہوتا ہے, کپڑا مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں, چار چڑھنے کے حساب میں حضور رکھتے ہیں, اتنی موٹی بات ہماری سر میں نہیں اترتی. اللہ اکبر, یہ خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ خود سے ناشنا نہیں ہونا ہے تو اور کیا ہے؟ کیا قیامت کے دن مرتے وقت یہی پالیسی اختیار کی جائے گی؟ یہ وہاں پر بتایا جائے گا کہ کس کے ماننے والوں نے سیکھا, کون تمہارا گویا کہ مرشد تھا, کون تمہارا پتا تھا. حاجی امداد اللہ مہاجی مکی کے خلیفہ مولانا کرامت علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضور درود تاج پڑھنا کیسا ہے؟ کہیے سبحان اللہ. اور بالخصوص اس میں کلمات جو ہے دافعِ البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم, کہ آپ کو مشکل دشوار ہے, دافعِ البلائے بلاؤں کو دفع فرمانے والے, بیماریوں کو دور فرمانے والے, اپنے مومن امتیوں کی ہر مشکل کشائی فرمانے والے ہیں. حاجی صاحب کے خلیفہ مولوی کرامت علی شاہ صاحب نے اس کو بھیج رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں بڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے. اگر حاجی صاحب کو یقیدہ ہوتا تو آپ کے مرید کبھی یہ بار سوال نہ کرتے. پتا چلا حاجی صاحب خود درود تاج پڑھتے پڑھاتے تھے اور آپ کے مریدین اس کے مشیر سے, یہ تو چند ان کے حلقوں سے غدار میر جعفر اور میر صادق نکل کر دن میں محمد انہوں نے پیدا کیا. صادق بریلوی کو جب خط پہنچا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کس کا پیر بھائی ہے, بلکہ فرمایا کہ بات میرے آقا کے مسئلے ہے, فقیر کا مقصد یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں ہمانا نارا خان غائب ہے کام نندا الحمد میں تمہیں رسول مسلمان. ہماری زندگی کا موضوع یہ ہے, عنوان یہ ہے, نصاب زندگی یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا اس سے کام چل رہا الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حاضر بریلوی نے اس کا جواب لکھا کہ سرکار کو مختار عمل کہنا کیسا, سرکار مسلم کے ساتھ کیسے, ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں, آپ نے تقریباً 60 سے زیادہ قرآن کی آیتیں اور 300 حدیثیں اس موضوع کا نقل کی. مبارکہ نہیں میرے امام کا نام دو رولا اٹھا کر دیکھ لیجیے, وہ جس کے سوال پر لکھی گئی ہے وہ مولوی کرامت علی شاہ صاحب تھے. ایک سوال پر میرے امام نے پوری کتاب نکالی, اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھا, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. ہر بار نے میرے آقا علیہ السلام والسلام اور اپنے کریم کے پیغام حق کو اجاگر کرنے کے لیے مجددی مصلحی صالحی محققی اور منتحی کا سلسلہ جاری رہا ہے. حضرت گرامی آج عظیم شخصیت ہمارے درمیان ہماری سرپرستی کر رہی ہے, ہماری رہنمائی کر رہی ہے, اہل سنت کو اشتراک اور انتشار سے بچانے کے لیے, غلو اہل حق سے بچانے کے لیے, اور ایک جو مسلمانوں کا مال اہل سنت کا مال جس کا بھارا ایک ایسی جگہ کہہ رہا ہے کہ جس میں حاصل کچھ نہیں ہے, یہ فکر ایک مجددانہ فکر جو مجدد لے کر آتا ہے, اس کی فکر کو آگے بڑھانا ایک مسلمین کا طریقہ ہوتا ہے, صالحین کا طریقہ ہوتا ہے, پھر ان صالحین جس پر مشتمع ہو جائے اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے. بلا کسی تفسیر کے اور بلا کسی مبالغہ کے تمام اہل سنت کے امام اس بات سے متفق ہے کہ امام احمد رضا کی تعلیمات کا امیر, امام احمد رضا کی زبان بولنے والا, امام احمد رضا کی طرح باطل کے منہ پر چل کر سب کا ڈنکا بجانے والا جب ہر دور میں ہوتے رہے, اس کی نشانی میرے اور آپ کے حق کی نبی حضور مفکر اسلام جناب مفتی مولانا رحمان صاحب.
میں حضرت کی بارگاہ میں انتہائی مؤدبانہ طور پر پیش کروں گا اور گزارش کروں گا. سب سے پہلے یہ سن لیجیے کہ حضرت نے اپنی گلابی مصروفیت سے وقت نکالا اور ہم اہلیان دورانی پر یہ احسان فرمایا کہ آپ تشریف لائے. کاش ہم اپنے علماء کی قدر کو جان سکیں، کاش ایک عالم دین کی قدر کو ہم جان سکیں. ایک عالم دین جو عالم گڑھ ہو، جس کی خدمت میں لوگ دیکھ کر عالم بن جاتے ہیں، ایسا مرد قلندر کہ جس کے دل میں تذبذب والا مسبسب بیٹھ کر اپنے دلوں میں ایمان اور ایمان کی روشنی کو پاتا ہے، جن کے حضور غافل دل بیٹھنے والا شخص حضور کی محبت سے اور مسلط کی محبت سے آگاہ ہو جاتا ہے. میں ایک نہیں کئی عرصے سے حضرت نشیش میں رہتا ہوں، آپ کی شب و روز میں دیکھتا ہوں، آپ کی محنت و مشقت میں دیکھتا ہوں، آپ کی شب و روز کی مصروفیت میں دیکھتا ہوں. اللہ اکبر، یہ بیان سے باہر ہے اور مجھے سرکاری علم اس پر کوئی احاطہ ہی کلام نہیں کر سکتا. اور بالخصوص ہمارے ساتھ جو دوسری عظیم شخصیت یہاں پر بیٹھی ہے، جن کے بارے میں گرامی نے اس وقت اہل سنت کو سنبھالا جس وقت اہل سنت پورے طور پر وہابیت کے اوپر غالب آ چکی تھی، بد مذہب غالب آ چکے تھے. اس وقت آپ نے ادارہ دارالمقتدیہ بنا کر گاڑی کھاتا کے اندر جس سے پہلے دارالعلوم بنایا، اور مناظر اسلام محمد عمر اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ مکہ سے مناظرہ دیکھے، تو آپ کا آخری مناظرہ جو لیالی میں ہوا اس کا مکمل خرچہ کہ جہاں پر غیر مقلدین اپنے آپ پر بڑے پرانتیادی کے ساتھ دعوے کر رہے تھے، اس وقت یہی عظیم شخصیت کہ جنہوں نے مزار مناظر اعظم کو کراچی بلایا اور تمام خدمات کو اور جو خدمات دینی اور دنیاوی ہے وہ پیش کی، اور لیالی کی تاریخ میں آج اہل سنت بھی ان کی طرز کری دبے ہوئے ہیں. میری مراد حضور مفتی اعظم مفتی ظفر الدین نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا دار الحال موجود ہے. منیب الرحمان صاحب نے بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی، اور اہل سنت و جماعت کراچی میں دیکھا جائے، پاکستان میں دیکھا جائے، تو میں کہتا ہوں عشر عشیر کسی دارالعلوم کے لوگ ہوں گے، اکثر حصہ دارالعلوم مسجد کیا کہ جہاں پر بیٹھنے والے عظیم اساتذہ نے امام اہل سنت کی دولت کو طلبا کی سیروں میں منتقل کیا. کوئی منیب الرحمان صاحب کی سنت میں ظاہر ہوا، کوئی علامہ عبد المصطفیٰ ازری صاحب کی صورت میں ظاہر ہوا، کوئی مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ظاہر ہوا، کہ جن کو یہ دولتیں نصیب ہوتی رہی. اللہ کی گرامی، ہمارے بہت ہی عزیز، ہمارے بہت ہی اچھے دوست اور مشرق کے بڑے عظیم مسلح اور مخلص جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان میرے بھائی حضور صاحبزادہ مولانا محمد ریحان امجد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور یہاں پر گویا کہ اپنا قیمتی وقت گویا کہ دیا. آپ دارالامجدیہ کے محترم ہیں اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے صاحب بہاری شریعت مولانا امجد علی قادری رضوی برکاتی رحمت اللہ علیہ جی نبیلہ، آپ کے پوتے نبیلہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا اکرام المصطفیٰ عظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ آپ نعمت مسجد کے امام الخطیب بھی ہیں اور دارالامجدیہ کے نائب محترم کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ پورا دارالامجدیہ یہاں موجود ہے، جس میں دارالامجدیہ کے محترم بھی موجود ہیں اور دارالامجدیہ کے نائب محترم بھی موجود ہیں. اللہ ان کے علم میں، امر میں، عمر میں معاملات کی برکت رسوخ عطا فرمائے. ان تمام علماء کے ساتھ جو علماء یہاں تشریف لائے، میری مراد میرے بھائی حضرت علامہ محمد سراج عبد القادری صاحب، خطیب و امام جامع مسجد الفاروق حضرت علامہ مولانا محمد حسان رضا قادری صاحب، خطیب و امام جامع مسجد مصطفیٰ، میرے بھارتی نذیر اور ہمارے شیخ کے منظور نظر حضرت علامہ مولانا محمد یونس شاطر صاحب ذیل مجدہ الکریم مؤذن جامعہ برکاتیہ، علامہ محمد اویس قادری صاحب خطیب و امام لاخدا مسجد کچی میں، یہ تمام علماء کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں، اور جو قرآن حضرات تشریف لائے اور جو ہمارے علاقے کے مہمان گرامی تشریف لائے، جنہوں نے ہم پر شفقت فرمائی، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمیں عزت بخشتے ہوئے ہمارے اس پروگرام میں جن حضرات نے معاملت کی، یہ فقیر دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا مشکور اور ممنون ہے. اور بلا کسی تمہید اور تفصیل کے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مفکر اسلام سرمایہ اہل سنت فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ آپ تشریف لائے اور اپنے گرا قدر تعلیماتی جوہر سے ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمارے استقامت اور ہمارے استقلال کی نظیریں اور ہمارے لیے استقامت اور استقلال کی نصیحتیں مرحبا فرمائے. دل کی گہرائیوں سے تمام حضرات اللہ کا ذکر شریعت سے بلند کرے کہ نام بلند ہے اللہ کا، اس کی برکت سے اللہ ان علماء کی حفاظت فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیض رضا. فیض رضا، فیض رضا، فیض رضا.
میں ملتانی سوہر کے نام مولانا محمد جعفر ادری صاحب سے چیتلا اسٹیج پر تشریف لے آئے. دارالمجدیا کے سینئر استاد حضرت علامہ مولانا محمد رفیق عباسی صاحب دامت برکات الہیہ کی خدمت میں میں ملتمس ہوں کہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لے آئے حضرت علامہ مولانا محمد رفیق عباسی صاحب دامت برکات الہیہ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لے آئے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رحمة للعالمين، حبيبنا وحبيب رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، إمام الأولين والآخرين، سيد الرسل والنبيين، سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كلامه المجيد مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اس محفل کے صدر محترم حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد ریحان امجد نعمانی صاحب زیدہ مجدہ، اور اس مجلس کے منتظم دائی مؤسس بانی حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، علامہ مولانا رفیق احمد عباسی صاحب، مولانا اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب، مولانا محمد یونس شاکر صاحب، اور مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب، مولانا محمد اویس صاحب اور مولانا سراج صاحب اور دیگر علماء کرام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جو میرے بارے میں کہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن ان کی برکت سے، سادات کرام کی برکت سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے علم کی اور دین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت و اہلیت نصیب فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب ہمارے شہر کراچی کے سب سے ممتاز مقرر و خطیب بھی ہیں، مناظر بھی ہیں اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سادات کرام سے بڑی محبت فرماتے تھے، تو سادات کرام سے، خانوادہ سادات سے آپ کی نسبت اور تعلق بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ علمی اور شخصی وجاہت بھی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمر میں، فیوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جہاں یہ خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں وہاں ظاہر ہے کہ آپ کو اور بھی فیض پہنچاتے ہوں گے، کچھ دم بھی فرماتے ہیں، وظائف بھی دیتے ہیں، تعویذات بھی دیتے ہیں اور شاید پیرِ طریقت بھی ہوں گے۔ میں صرف ایک طالب علم ہوں اور میرا انداز مناظرانہ بھی نہیں ہے، صرف طالب علمانہ ہے۔ بعض اوقات میڈیا پر ضرور مکالمہ کرنا پڑتا ہے مسلک کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، ورنہ یہ حضرات سب مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارا ملک لگتا ہے کہ ایک ابتلاء کے دور سے گزر رہا ہے اور لوگ اس کی مختلف تعبیریں کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی حدود کو پامال کیا ہے ان کی شوکت بھی پامال ہو جاتی ہے، اور اس پارلیمنٹ میں وہ ایکٹ پاس کیا جس میں اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کو پامال کر دیا، توڑ دیا، اور آج وہ سب وزرا، ساری پارٹی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور کچھ جیو نے بھی ذرا سوچیے کے تحت حدود اللہ کے خلاف بہت بڑی تحریک چلائی تھی۔ تو جن اداروں نے اللہ کی حدود کے خلاف تحریک چلائی تھی، ان سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جو حدیث پڑھی تھی کہ اللہ جل شانہ کی سنت جاریہ ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا، جو دین کی تجدید کا فریضہ انجام دے گا۔ میرے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اللہ کی سنت یہ تھی ایک صاحب شریعت رسول یا نبی کی تعلیمات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب مٹنے لگتی، جب ان میں تحریف کی جانے لگتی، جب ان میں باطل کی آمیزش کی جاتی، تو اللہ تبارک و تعالی دین کو دوبارہ اصل شکل میں اور نکھار کر پیش کرنے کے لیے دوسرا نبی مبعوث فرماتا تھا. مگر جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب کسی اور نبی کے آنے کا کوئی امکان باقی نہیں تھا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ علماء کا مرتبہ نبی کے برابر ہو جاتا ہے، بلکہ روح زمین کے سارے علماء کے مراتب کو بھی جمع کر لیا جائے تو اللہ کے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اس کے معنی یہ ہے کہ ماضی میں تجدید دین کا، احیاء دین کا، دعوت دین کا، ابلاغ دین کا جو فریضہ انبیاء کرام انجام دیتے تھے وہ میری امت کے علماء انجام دیں گے. اور جب دین میں ملاوٹ کی جانے لگے گی، جب دین میں باطل کی آمیزش کی جانے لگے گی، جب دین کی اقدار کو بدلا جانے لگے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک اپنے محبوب بندے کو مبعوث فرمائے گا جو دوبارہ خاتم النبیین کی شریعت کو، اللہ کے دین کو باطل کی آمیزش سے پاک کر کے، مجلہ کر کے، مصفہ کر کے، مزکہ کر کے دوبارہ امت کے سامنے پیش کر دے گا. اور یہ مجددین کا، ان کو مجدد بھی کہتے ہیں، محی الدین بھی کہتے ہیں، کہ دین کی تجدید کرنے والے، دین کا احیاء کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے، دین کی تحریک میں دوبارہ جان ڈالنے والے آیا کریں گے. راس کے معنی سرے کے ہیں، اور راس سرا کسی صدی کے انتہا کو بھی کہا جا سکتا ہے، کسی صدی کی ابتدا کو بھی کہا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ انتہا پر ہوگا تو وہ ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ ابتدا پر ہوگا تو وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صدی کی انتہا پر اور دوسری صدی کی ابتدا پر مبعوث فرمایا تاکہ مجدد کی جو بھی تعریف کی جائے ہر تعریف ان پر سارے جائے. اور میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت صرف یہ نہیں ہے کہ گزشتہ صدی کے مجدد تھے، جن شعبوں میں انہوں نے دین کی تجدید کا فریضہ انجام دیا، چونکہ وہ شعبے قیامت تک باقی رہیں گے، اس لیے آپ کی مجددیت کے آثار بھی انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے. ہم شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں، ہزار سال کا مجدد کہتے ہیں، اور اتفاق سے ان کا یوم بھی سفر میں آتا ہے. اور ان کی تجدید، جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جلال الدین اکبر کے نورتن تھے، ان کی ایک کیبنٹ تھی، جس طرح آج کیبنٹ اپنے سربراہ کو گمراہ کرتی ہے، اسی طرح اس وقت کی کیبنٹ بھی اپنے سربراہ کو گمراہ کر رہی تھی. آج کی کیبنٹ بھی کہتی ہے کہ حضور آپ بالکل نہ جائیں، آپ ہمیشہ ہمارے سروں پر رہیں. تو ان کی کیبنٹ جو نورتن کہلاتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہاں ہندوستان میں کئی مذاہب ہیں، کئی دین ہیں، کیوں نہ ایسا دین ایجاد کر دیں جو آپ کے نام سے منسوب اور باقی رہے. چنانچہ آغاز اس سے کیا کہ جو اکبر کے دربار میں آئے تو حضور کی شعار کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی بجائے اس جل جلالہ کہے، اس کے جواب میں اللہ اکبر کہا جائے اور دین شاہی اس نے ہی یاد کیا تو مجدد الف ثانی تشریف لایا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھی جیل کا تصور کتنا مشکل ہے. آج کل ہیومن چارٹر بھی ہے، انسانی حقوق بھی ہیں، جیل کے مینول بھی ہیں، آزادی بھی ہے، لیکن کسی کو حوالات میں تین دن یا سات دن گزارنے پڑ جائیں تو دماغ درست ہو جاتا ہے، جیل رہنا پڑ جائے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو ظلمت کا دور تھا، وہ جو ظلم کا دور تھا، وہ جو بادشاہت کا دور تھا، وہ جہاں کوئی ہیومن چارجر بھی نہیں تھا، جیل کا مینول بھی نہیں تھا، کسی سہولت کا انتظام بھی نہیں تھا، اس وقت مجدد الفسانی نے جیل میں دن گزارے۔ کیوں؟ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تجدید کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس خطے میں جسے بر صغیر کہتے ہیں یا پاک و ہند کہتے ہیں یا جنوبی ایشیا کہتے ہیں، مسلمانوں کی سلطنت جب چھن گئی تو انگریز یہاں پر حکمران بن کر تشریف لائے، آئے یہاں پر، تشریف لانے غلط تو میرے منہ سے غلط نکل گیا، مسلط ہو گئے۔ جب انگریز مسلط ہو گئے تو انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جس سے انسان چھینتا ہے کوئی دولت تو اس کو خطرہ بھی اسی سے ہوتا ہے، اور جب خطرہ اسی سے ہوتا ہے تو سارا دباؤ بھی اسی پہ ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو قوت کا راز ہے، اس کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کے مقابل وہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمان کے اندر جو کرم ہے، مسلمان کے اندر جو ایمان کی روح، ایمان کی حرارت توڑتی ہے، مسلمان کے اندر جو ارتعاش اور جو اشتعال پیدا ہوتا ہے، وہ ناموس الوہیت پر پیدا ہوتا ہے اور ناموس رسالت کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انگریزوں نے یہ چاہا کہ ناموس الوہیت پر ضرب لگائی جائے، ناموس رسالت پر ضرب لگائی جائے، اور جب الوہیت کی شان کو مسلمانوں کی دلوں سے مٹا دیا جائے گا اور جب رسالت کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا تو مسلمان اپنے کسی کام کے نہیں رہیں گے، چاہے کہ کسی اور کو زیر کرنے کے قابل ہو جائے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ یہ پاک کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، فطر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو انہوں نے بھی سمجھا اپنے معنی یا نہ مانے، لیکن دشمن نے یہ سمجھا کہ مومن کی طاقت کا راز روح محمد میں ہے، مومن کی طاقت کا راز عشق مصطفیٰ میں ہے، مومن کی قوت کا راز عظمت مصطفیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنے میں ہے۔ لہذا انہوں نے اس پر اٹیک کیا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموس پر اٹیک کیا۔ اور میرے مخاطب نوجوان بھی ہیں، یہ علماء سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، میں آپ حضرات کے لیے چند باتیں بیان کروں گا جو شاید آپ مجھ سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ کے سامنے بار بار بیان کرتے ہوں گے۔ کہ ایک تو انہوں نے ناموس الوہیت پر حملہ کیا، یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اتفاق یہ ہے کہ آج مسلمانوں پر ابتلا کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، تفریق کی بات کرنا مشکل لگتا ہے اور اتحاد کی بات کرنا آسان لگتا ہے، لیکن اتحاد اہل ایمان کا چاہیے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں اور کہ جی ہم کوئی غیر مسلم آئے تو کون سا اسلام قبول کرے، ہم کس کے اسلام پر چلے، دیوبندیوں کے اسلام پر، بریلویوں کے اسلام پر، غیر مقلدوں کے اسلام پر، شیعوں کے اسلام پر، فلاں کے اسلام پر چلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے اور تان کرتے ہیں علماء پر کہ علماء نے کنفیوز کر دیا ہے۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو علاج کرنے نکلتے ہیں تو سچ بتاؤ کہ جس ڈاکٹر کا بورڈ پہلے نظر آتا ہے اسی کی کلینک میں چلے جاتے ہیں کیا، یا معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مجھے جو مہلک مرض، جو موذی مرض، جو شدید مرض لاحق ہے، اس کا بہترین معالج کون ہوگا، اس کا بہترین علاج کہاں سے ہوگا، دوستوں سے، مخلصین سے،
محبین سے مشورہ کرتے ہیں. اب اسی طرح سے آپ نے نقشہ بنانا ہو مکان کا تو سوچتے ہیں کہ اچھا آرکیٹیکٹ کون ہے. آپ نے مکان بنانا ہو تو اچھا سول انجینئر کون ہے. یہاں تک کہ میری بہنیں اگر کپڑا خریدنے جائے تو 20 دکانوں پر گھوم جاتی ہے, کپڑا ان کو پسند نہیں آتا, کوالٹی کی تلاش میں نکل پڑی ہوتی ہیں. تو میں آپ سے, آپ کی دیانت سے, آپ کے انصاف سے سوال کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جان بچانی ہو تو ہم سب سے پہلے ڈاکٹر کی کلینک پر نہیں جا کے بہترین ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں, تو بتاؤ اگر ایمان بچانا ہو. تو کیا ایمان بچانا ہو تو پہلے ہی سائن بورڈ پر چلے جائیں گے, وہیں پر داخل ہو جائیں گے, وہیں سے نسخہ لیں گے. تو کیا ایمان کی قیمت جان کے برابر بھی نہیں؟ کیا ایمان کی قیمت بلڈنگ کے برابر بھی نہیں؟ کیا ایمان کی قیمت کپڑے کے برابر بھی نہیں؟ تو اپنی دنیا تلاش کرنے نکلو تو 100 دروازوں پر جاؤ, اپنی دنیا سنوارنے نکلو تو کوالٹی تلاش کرو, اور دین سنوارنے نکلو تو کوئی کوالٹی نہیں, دین سنوارنے نکلو تو کوئی معیار نہیں, دین سنوارنے نکلو تو کوئی آئیڈیل نہیں. تو اگر کسی کے نزدیک دین اتنا ہی بے توقیر ہے تو وہ پہلے سائن بورڈ پر چلا جائے گا, لیکن جس کے نزدیک ایمان اور دین کی قیمت ہے, تو اگر کپڑا خریدنے کے لیے ہم 20 دکانوں پر جاتے ہیں تو پھر دین کو تلاش کرنے کے لیے تو 20,000 دکانوں پر جانا پڑے گا. اس لیے ہمارے صدر نے ایک میٹنگ میں ہم سے کہا کہ میں مسئلہ کو ویڈیو نہیں کرتا, میں تو اسلام کی بات کرتا ہوں اور ہم اور کچھ نہیں جانتے. یہ مولوی لڑتے ہیں ایک دوسرے کی بچھڑ مار نہیں پڑ رہے. میں نے تو حضور آپ تو حج پر رہتے ہیں, وہاں تو مسئلہ نہیں ہے, ہم تو فرش پر رہتے ہیں, یہاں تو مسئلہ موجود ہے. اور میں نے کہا کہ یہاں کوئی جینرک اسلام ملتا ہو تو میں بھی خریدار ہوں, وہ دکان مجھے بتائیے, ہم بھی جا کر خرید لیں, ہمیں تو دین ملتا ہے تو مسلک کے ذمے میں ملتا ہے. میں نے کہا یہ تمہارا چیف منسٹر جو تمہارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اربار ہو رہا ہوں, تو اس نے طارق جمیل کے درس چیف منسٹر ہاؤس میں کرائے, پہلے کیبنٹ کو درس دلایا, پھر صحافیوں کو درس دلایا, پھر تاجروں اور صنعتکاروں کو درس دلایا, اور پھر اس کے بعد بیوروکریٹ کو درس دلایا. میں نے کہا کیوں دلایا؟ اگر ارباب رحیم اپنے بنگلے پر دلاتا تو تب بھی مجھے اعتراض نہ ہوتا, لیکن چیف منسٹر ہاؤس میں دلانے کے معنی یہ ہے کہ اعلان کر رہا ہے کہ یہاں کا اسٹیٹ ریلیجن دیوبندیت ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. تو وہ مشکلوں نے کہنے لگا کہ میں آپ کی خاطر مسجد نہیں چھوڑ سکا. تو میں نے کہا صدر صاحب بتاؤ مسئلے کا آپ کے دائیں بائیں ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس لیے اس فیشن کو چھوڑ دو کہ صرف اسلام کی بات کرو. اور ہمیں کہتے ہیں کہ جو اسلام کی تحریکیں چلی ہیں, جو اسلام کے غلطی کی تحریک ہے, وہاں مسئلے کی بات نہیں, عالم عرب میں اخوان المسلمون کی تحریک ہے. حسن البنا اس کے بانی تھے اور اس کے امیر تھے. یہاں ہماری جماعت کے دوست ان کو اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں, لیکن حسن البنا جو مصر کے تھے, اخوان المسلمین کے بانی تھے, تو اخوان المسلمین کے جو بانی تھے ان کی سیرت پر کتاب لکھی گئی ہے, اور منصورہ کے جماعت اسلامی کے خلیل حامدی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا اس کتاب کا. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ حسن البنا جو ہے وہ میلاد النبی کے حلقے منعقد کرتے تھے. آپ بھی کتاب لے کر پڑھ سکتے ہیں. اور فرمایا کہ ایک دن ان کے اپنے گھر پر حلقہ تھا, میلاد ہوتی رہی, ذکر ولادت پاک ہوتا رہا, حضور کے فضائل بیان ہوتے رہے, ہم سب نے خوشی منائی, دعوت کھائی. اختتام پر انہوں نے کہا کہ کل صبح آ کر میری بیٹی کا جنازہ پڑھ لینا. کیا کہنے لگے کہ ہم غم سے ڈوب مارے ڈوب گئے. ہم نے کہا کہ حضور آپ کے گھر میں جنازہ رکھا ہوا اور آپ نے ہم کو بتایا نہیں, ہم خوشی میں محفل سجائے بیٹھے رہے, دعوت کھاتے رہے. انہوں نے کہا کہ واقعی بیٹی کی موت کا غم بڑا غم ہوتا ہے, لیکن میں نے چاہا کہ ذاتی غم کو حضور کی ولادت کی خوشی میں شامل نہ کروں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست احباب تھوڑا مطالعہ کریں, علم سے تعلق کو جوڑیں, آرٹسٹوں سے جو 10-20 سال میں تعلق قائم کیا ہے ان سے فاصلہ کریں اور علماء کے ساتھ قریب آئیں. کیونکہ جب ناموس مصطفیٰ کا جلوس سے میں جناروں پر جا رہا تھا, یقین جانے میں نے کسی آرٹسٹ کو نہیں دیکھا, تھے جو یہی علماء تھی, علماء سے محبت کرنے والے عام مثل مسلمین تھے. اس لیے جب تک ہم دین سے علم سے تعلق نہیں رکھیں گے تو ہمارے اندر وہ جو پہچان اور فرق ہوتی ہے اچھے اور برے کی وہ نہیں ہو سکے گی. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے, آج کل عام طور پر جو بتایا جاتا ہے کہ دیوبندی بریلوی فرق یہ ہے کہ یہ تیجا 20-40 کرتے ہیں, یہ عرس اور برسی مناتے ہیں, یہ فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کرتے ہیں, یہ سب ہمارے شعار ہیں. لیکن یاد رکھنا کہ یہ بنیادی چیزیں نہیں ہیں, اختلاف بنیادی اصولوں میں ہے. اگر ان میں ہوگا تو کوئی اپنے باپ کی فاتحہ نہیں پڑھتا تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ فاتحہ اس کی پڑھی جائے گی جس کے مقدر میں لکھی ہوگی. اس لیے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ناموس الوہیت پر حملہ کیا جائے. تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب ناموس رسالت پر حملہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. تمام جتنے افعال شنیع ہیں, گھٹیا افعال ہیں, گرے ہوئے افعال ہیں, پست کام ہیں, وہ اللہ کر سکتا ہے. پھر ریاستی نمبر بھی ہے کہ لیکن کرتا نہیں ہے. اور دلیل یہ دی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب دلیل تو دیتے ہیں کہ اپیل کرے لوگوں کو, تو بظاہر یہ دیا کہ ہم اللہ کی قدرت کو بڑا کر کے دکھانا چاہتے ہیں. زیادہ چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے, خلف باد و وحید پر بھی قادر ہے, افعال شنیع پر بھی قادر ہے. تو جب ناموس الوہیت پر حملہ کیا تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر اللہ تعالی کی شان میں تحقیق پر بھی ہمیں غصہ نہ آئے, اپنے باپ کو کوئی گالی دے تو اس پر غصہ آ جائے اور اللہ کو گالی دے تو غصہ نہ آئے, پھر بولو ہمارا وجود کسی کام کا ہے؟ تو پھر آپ فاضل بریلوی نے, علامہ فضل حق خیر آبادی نے, علماء نے سب سے پہلے آ کر ناموس الوہیت کا دفاع کیا اور بتایا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن ہر ممکن پر قادر ہے. محالات قدرت کے تحت نہیں ہوتے. اگر تم یہ بھی کہو گے کہ اپنا شریک بنانے پر بھی قادر ہے, تو جب شریک ممکن ہو جائے گا بنانا چاہے نہ بنائے, تو توحید بذات واجب نہیں رہے گی. تو اس لیے سب سے پہلے ناموس الوہیت کا تحفظ کیا. اس کراچی شہر میں مولانا ایوب دہلوی امام المتقلمین ہوا کرتے تھے اور ان کی دکان تھی جوتے کی وہاں لائٹ ہاؤس پر, اور ان کا درس ہوتا تھا 50-60 کے عشرے میں. یہ حکیم سعید, ایک ابروہی, خالد صاحب اور بڑے بڑے بیوروکریٹ ان کے درس میں جاتے تھے. ان کی کتاب ابھی چھپی ہوئی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقیدہ باطل ہے, کیونکہ جھوٹ اور سچ بندے کی کے کلام کی صفات ہے. اللہ کے کلام پر صدق کا اطلاق قرآن نے کیا ہے، مجازن کیا ہے۔ اللہ کا کلام تو حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، کیونکہ صدق کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو بات ہم نے کہی ہے اگر واقعے کے مطابق ہو جائے تو وہ سچی ہے، اگر واقعے کے خلاف ہو تو وہ جھوٹی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ میں آج یہاں آؤں گا، آ گیا تو سچ ہو گیا، نہ آتا تو آپ کہتے جھوٹ بولا۔ تو بندے کا کلام اپنے سچ ہونے کے لیے واقعے کا محتاج ہے اور واقعہ رب کے کلام کا محتاج ہے۔ ان کا کہ حق وہ ہوتا ہے کہ واقعہ اس کا محتاج ہوتا ہے، وہ واقعے کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے حق ماننے کے لیے واقعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ اور صحابہ کرام کا تو ایمان تھا کہ نبی کا کلام بھی حق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور آپ نے معراج کا دعویٰ کیا کہ میں عرش الٰہی پر گیا، ماتوں پر عرش گیا، ساتوں آسمانوں پر گیا، مسجد اقصی تک گیا، تو مشرکوں نے کہا کہ آسمانوں پر تو ہم گئے نہیں کہ آپ کو کراس کوشچن کریں، کراس ایگزامن کریں، جرا کریں، ہم شام تک گئے ہیں اور ہمارے کچھ تجارتی قافلے گئے ہوئے ہیں، اور یہ بتائیے کہ وہ کب واپس پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا قافلہ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی پہنچ جائے گا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قافلے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج کل کے کوئی روٹ اور روڈ تو تھے نہیں، قافلہ بھٹک سکتا ہے، بہن سکتا ہے، لوٹا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، بیماری ہو سکتی ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن جب مشرق اگلی صبح رستبہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ سورج کی پہلی کرن نمودار ہو اور قافلہ نہ آئے تو معاذ اللہ ہم نعرہ لگا لیں کہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدیق اپنے گھر میں آرام سے رہے، سکون سے رہے، کیوں؟ ان کا ایمان تھا کہ جب آقا نے کہہ دیا ہے کہ پہلا قافلہ کل صبح سورج شروع ہوتے ہی پہنچ جائے گا، تو جب تک قافلہ پہنچ نہ جائے سورج شروع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب یہ ہے بنیادی اختلاف۔ حضرت علی کو بستر پر لٹایا ہجرت کی رات اور ان سے پوچھا کہ پر خطر رات تھی، مشرک تلواریں لیے کھڑے تھے، خطرے کے عالم میں تو نیند نہیں آتی، آپ کو تو اس رات نیند نہیں آئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات تو مجھے بڑے سکون کی نیند آئی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت آ سکتی ہے، کسی لمحے آ سکتی ہے، لیکن میرا یقین تھا کہ آج کی رات نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ آقا نے کہہ دیا تھا کہ صبح تم نے امانتیں تقسیم کرنی ہے۔ تو جب صبح نہ ہو جائے، امانتیں بٹ نہ جائیں، اسرائیل آئی نہیں سکتے۔ تو اس لیے پہلا اصولی اختلاف یہ تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کی ان دوستوں سے ملاقات ہو تو آپ کہنے کہ نہیں، یہ مسائل ہمارے اختلافی نہیں ہیں، بنیادی اختلاف یہ ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ تو نہیں سکتے کہتے ہیں اتنے بڑے عالموں پر یہ بات کریں، لیکن اس میں اتفاق یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اردو میں ہیں، اگر عربی میں ہوتی تو کوئی اور ترجمہ کر کے آپ کو بتا جاتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ترجمہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، لیکن اردو میں ہے تو اردو تو آپ کو آتی ہے نا، کہ نہیں آتی؟ تو اردو میں کوئی لکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ مل کر کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ اس کو ایمان کی جمعیت میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ بنیادی ہے، اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے، ان علماء سے بھی ہم کہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ بات انتشار ہمیشہ قائم رہے۔ کوئی انتشار کو مٹانا چاہتا ہے تو کل کی بجائے آج مٹائے، کوئی اختلاف کو مٹانا چاہتا ہے تو کل کی بجائے آج مٹائے۔ اب دوسرا حملہ ناموس رسالت پر کیا، ناموس رسالت پر جیسا کہ شاہ صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ جی نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق کے خیال سے بدتر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم ایھا النبی ہو تو کیا خیال ہوتا ہے؟ السلام صلی اللہ علیہ سیدنا محمد تو کیا تصور محمد ذہن میں نہیں آتا؟ آتا ہے ذہن میں کوئی ہستی ہے یا نہیں آتا؟ اللہ نے تو اپنی عبادت کو اپنی نماز کو اس بات پر آ کر مکمل کیا کہ حضور کا امتی جب یہ اقرار و اعتراف کر لے, جب یہ اس کا ایمان ہو جائے کہ میرے آقا نے مجھے رب کی بارگاہ میں لا کر جھکا دیا ہے, تو تشکر کا تقاضا یہ ہے کہ چلتے ہوئے سلام بھی پیش کرتا ہوا جائے. اور میں مطلب یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی والے, تو یا رسول اللہ کی بات ہوئی تو میں نے کہا جی آپ السلام علیکم ایھا النبی بھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں نماز کے اندر؟ کہ لیں گے نماز میں پڑھتے ہیں, نماز کے باہر نہیں کہتے ہیں. میں نے کہا نماز میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ بتائیے کہ توحید کی نماز کیا سکھاتی ہے؟ توحید سکھاتی ہے شرک؟ بولو, نماز سے بڑھ کر کوئی چیز مگر توحید ہو سکتی ہے؟ تو جب نماز توحید سکھاتی ہے اور نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ہے تو اب نماز سے تو ہم نکال نہیں سکتے, التحیات سے تو نکال نہیں سکتے. تو یہ اپنے حضرات سے کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ پڑھتے ہیں ہم نماز میں لیکن انشان نہیں, قصد نہیں, انٹینشنلی نہیں, بلکہ حکایت نریٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا. معراج کی شب اللہ کے رسول جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی عبادتوں کا نظارہ پیش کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اللہ نے جواب میں نواز دیا کہ السلام علیکم ایھا النبی. تو اللہ نے کہا ہے, اللہ نے فرما دیا, اس کو بیان کر رہے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں. جب قصد نہیں ہے تو پھر ایک کہانی بیان کر رہے ہیں, ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور امت کے علماء کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی نے کہا کہ جب تو اس مقام پر پہنچے اے غلام مصطفیٰ تو اخدر فی قلبک, اخدر شخص کریم فی قلبک, سب سے پہلے اپنے دل میں اپنے ذہن میں اپنے آقا کا تصور لاؤ اور پھر نیت کرو کہ آقا سامنے ہے اور عرض کرو کہ السلام علیکم ایھا النبی. لیکن جو السلام علیکم ارادہ کم نہیں کہے گا تو پھر وہ اللہ کی نماز میں اپنی عبادت کا نظارہ بھی نہیں پیش کرے گا. ظاہر ہے کہ ایک ٹکڑا بیچ میں تحیات سے الگ تو نہیں کر سکتے نا, سب کی نیت ایک ہوگی. اور میں تو دوستوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دین کا کی حکمت جانیے. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں کیا ہے, سورت پڑھانا کیا ہے, دعائے قنوت کیا ہے, تکبیر قنوت ہے واجب, تاجیر ارکان واجب. اب اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائیں, جس کا نماز میں یہ درجہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, فاتحہ تو کتاب کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں, وہ بھول جاؤ, اللہ کا کلام پڑھنا بھول جاؤ, تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ واجب ہے. جب واجب چھوٹ جائے گا تو کیا کریں گے؟ بولو, دوبارہ فاتحہ پڑھو گے؟ دوبارہ سورت پڑھو گے؟ سنا جب میرے رب کا فیصلہ ہوا کہ میری فاتحہ بھول جاؤ, میرا کلام پڑھنا بھول جاؤ, فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جاؤ, تم سے دوبارہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا, بس ایک بار میرے حبیب پر اور سلام بھیجو. کیونکہ آپ جب سجدہ سہو کریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ کر ایک بار التحیات اور پڑھ لیں گے تو سب چیزوں کی تلافی ہو جائے گی. جو ہمارا بتاتے ہیں کہ ایک واجب, دو واجب, تین واجب چھوٹ جائیں تو ایک سجدہ سہو سے سارے واجب کی تلافی ہو جاتی ہے. لیکن آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں کہ التحیات پڑھنا بھی واجب ہے, بیچ کا تشہد بھی واجب ہے, اگر بیٹھنا بھول جاؤ, التحیات پڑھنا بھول جاؤ تو یہ بھی واجب ہے, تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ بولو, جب کرنا پڑے گا تو سلام پھیر کر ایک بار آپ تحیات پڑھو گی یا نہیں پڑھو گی؟ تو گویا میرے رب نے فیصلہ کیا کہ قرآن پڑھنا بھول جاؤ تو دوبارہ نہیں پڑھوایا جائے گا, مگر میرے نبی پر سلام بھیجنا بھول جاؤ تو دوبارہ پڑھوایا جائے گا. پھر میں نے ان حضرات سے کہا کہ شیطان کے علم غیب کے لیے تو نظر قطعی موجود ہے, مگر نبی کے علم غیب کے لیے کوئی نظر قطعی موجود نہیں ہے, کلی علم کے لیے. باقی رہا جزوی علم, تو اس میں نبی کی کیا تفصیل؟ ایسا ہر زید عمر بکر بلکہ جمیع حیوانات و بہائم, حیوانات و بہائم کے کتا بلا حیوانات یہی ہیں. تو اگر میں آپ میں سے سچ بتاؤ, کسی سے کہوں کہ آپ کے باپ نے دین تو چھوڑو دنیا کے سارے علوم نہیں پڑھے, تو اگر آپ نے کہ باپ نے کوئی ایک آدھ علم پڑھ لیا ہے تو اس میں ان کی کیا تفصیل؟ ایسا تو ہر کتا بلا جانتا ہے, تو لڑنے دوڑو گی یا نہیں دوڑو گے؟ باپ کی انسلٹ سمجھو گے یا نہیں سمجھو گے؟ تو باپ کے نام پر غیرت آئے اور جس پر کائنات کے سارے باپ قربان ہو جائیں ان کے نام پر غیرت نہ آئے, تو بتاؤ کہ پھر دعویٰ ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں کتابوں میں اردو میں لکھی ہوئی ہیں. تو فاضل بریلوی نے ان کے خلاف جہاد کیا, اور فاضل بریلوی کی جہاد کی کامرانی کی دلیل یہ ہے کہ آج وہ اپنے ممبروں پر بیٹھ کر یہ عبارتیں سناتے نہیں ہیں, یہ شاہ صاحب ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے سناتے رہتے ہیں, ورنہ نیو ٹاؤن میں نہیں سنو گے, دارالعلوم کراچی میں نہیں سنو گے, جامعہ فاروقیہ حمادیہ میں نہیں سنو گے, سید مظفر حسین کا نام سنو گے. ٹو کیپ اٹ آن دا ریکارڈ, جسٹ ٹو مینٹین دا ریکارڈ, تاکہ پتہ چلے کہ بھئی یہ تاریخ کے ریکارڈ پر موجود ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی اس کتنے عبارتوں کو نکال دیتے ہیں, اس پر تیار ہیں. اس کے ابھی عثمانی نے کہا کہ چلو نکال دیتے ہیں, صلح ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ عبارتیں نکل دیں. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ متوجہ کیا فاضل بریلوی نے, تو بھی اردو کا جملہ تھا بدل دیتے, بدل دیتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا, لیکن ان کی توجیحات کے لیے بیسوں کتابیں لکھ دی, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تب سے لے کر آج تک بیسوں کتابیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن اس جملے کو بدلنے کی توفیق نہیں. اسی طرح سے بانی دیوبند نے کہا کہ خاتم النبیین کے یہ معنی کہ آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ عوام کا خیال ہے, بلکہ آپ کے پاس کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کی ختم نبوت میں کوئی فرق واقعہ نہیں ہوگا. اب یہ آپ کسی بھی قادیانی مرکز میں چلے جائیں, ان کے ہاں یہ کتاب کیا موجود ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دیکھو بزرگوں نے تو پہلے کہا کہ حضور کے بعد نبی کے آنے سے ختم نبوت میں فرق واقعہ نہیں ہوتا, اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو یہ بنیادی اختلافات ہیں, اس لیے جو کہتے ہیں کہ فروعی باتیں ہیں وہ نہیں ہیں, تو آپ کبھی بھی دفاع نہیں کیا کریں. وہ کہتے ہیں آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس, کہ آپ آگے بڑھ کر حملہ کریں گے تو اس سے بہتر دفاع اور کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی بڑے سے بڑا ہوا آپ سے پوچھیں کہ جی یہ بتائیے کہ آپ کا ایمان اس کو گوارا کرتا ہے, آپ کی غیرت ایمانی گوارا کرتی ہے, آپ کا ذات نبی پر ایمان اس کو گوارا کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو آپ کو کسی مفتی کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں, آپ سے فیصلہ کر لیں گے. اور نہیں کرتا تو پھر آپ بتائیں کہ جنہوں نے کہا ہے ان کے بارے میں فیصلہ کر دو. ایک تو فاضل بریلوی کا تجدیدی کارنامہ یہ ہے, اور یہ ایسا کارنامہ ہے کہ جو آج تک الحمدللہ اپنی پوری شان کے ساتھ قائم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قائم ہے. اللہ کی ذات میں مقبولیت کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کی کسی بات کو قبول کر لیتا ہے. مثلاً آپ روئے زمین پر کہیں بھی جائیں آپ سنیں گے برابر اولا بے کمال جی کشفت دجا بے جمال جی حسنت جمیل و فکال جی صلو علیہ والہ. سنتے ہی نہیں سنتے یورپ میں ایشیا میں افریقہ میں جہاں بھی آپ جائیں گے اب شاید تو کہیں گزرے ہیں لیکن جس کے زبان سے یہ کلمے نکل گئے بارگاہ میں رسالت اس کی شہرت عطا کر دی. اسی طرح میں یقین جانیے کہ یورپ میں امریکہ میں اور افریقہ میں جہاں گیا جہاں اردو پڑھنے والے ہیں اور میں نے وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں بلیکس کو بھی جن کی زبان اردو ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. مگر ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے لوگوں نے ان کو صرف ہدایت کی بخشش کا امامی بنا کر پیش کر دیا. اعلی حضرت کا فتاوی کا پورے برصغیر میں جس کے فتاوی کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے وہ فاضل بریلوی ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے فتاوی ایک پردے میں رکھ دو اور اعلی حضرت کے فتاوی ایک پردے میں رکھ دو تو یہ بھاری نکلیں گے. وزن میں بھی بھاری نکلیں گے, قدر میں بھی بھاری نکلیں گے, کوانٹٹی میں بھی اور کوالٹی میں بھی بھاری نکلیں گے, کمیت اور مقدار میں بھی بھاری نکلیں گے, معیار میں بھی بھاری نکلیں گے. اور 33 مجلدات پر مشتمل آج کا الحمدللہ موجود ہے اور اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من یرد اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے خیر کا ارادہ فرماتا ہے جس کو اپنی محبوبیت میں شامل فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے. اور فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری. آج ہمارے دوستوں نے بھی کہیں لباس کو دیکھا کہیں اس کو دیکھا علماء کی کوئی جج کرنا شروع کر دیا اپنے تقوی کو بھاری سمجھنا شروع کر دیا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہزار متقین کا تقویٰ ایک پلڑے میں اور عالم کا مرتبہ ایک پلڑے میں ہے. فقیر کا مرتبہ ایک پلڑے میں کہ وہ شیطان کے مقابلے میں بھاری ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ نے بتایا کہ ایک واقعہ بتایا کہ شیطان ایک حدیث کی تشریح میں قائم کا میں بتاتا ہوں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا. تو شیطان اپنے چہروں کو بتانے کے لیے جب سمندر میں تخت بچھا کر بیٹھتا ہے کہ تم نے کیا کیا وہ کہتا ہے میں نے زنا کرایا, میں نے چوری کرائی, میں نے شراب پلایا, میں نے یہ کرایا, میں نے وہ کرایا. وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک کہتا ہے کہ اس طالب علم دین کا علم پڑھنے چلا تھا اس کو میں نے راستہ روک کر بہکا دیا بھٹکا دیا. شیطان کہتا ہے تم نے تو کمال کر دیا. دوسرے چیلے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کرائے اور آپ نے ہمیں پاسنگ مارکس بھی نہیں دیے. اپنے شیطان گرو جی کہتے ہیں اور اس نے ایک طالب علم کو روک دیا. اس نے کہا کہ کل صبح الصبح آنا, تہجد کے وقت وہاں سے ایک راستے میں کھڑا ہو گیا اور ایک بڑا متقی پارسا چلا آ رہا تھا. شیطان نے کہا کہ حضور رکھے لیے یہ بتائیے کہ یہ چھوٹی سی دیبیا ماچس کی دیبیا سے بھی کم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس دیبیا میں بند کر دیں. اس فقی نے کہا کہ بھائی فقی تو نہیں کہہ رہا, اس جو تہجد گزار اور پارسا اور عابد تھا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. چلا پیچھے ایک عالم آیا فرائض کے وقت, اس سے روک کر پوچھا یہی سوال کیا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ پوری کائنات کو اتنی سی دبیا میں بند کر دیں. اس نے کہا تم مجھے شیطان معلوم ہوتے ہو, تم اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کرتے ہو, اللہ چاہے تو پوری کائنات کو سوئی کے ناکے سے گزار دے, اللہ چاہے تو قطرے کو پھیلا کر سمندر کر دے اور سمندر کو سمیٹ کر قطرہ بنا دے, اس کی قدرت سے کیا نہیں ہے. تو جوان نے کہا کہ یہ فرق ہے عابد محض میں اور عالم میں. اس لیے عالم نے واقعہ بیان کیا تھا نا کہ امام محمد امام شافعی کے استاد ہیں اور امام اعظم کی شاگرد تھے, وہ ان کے گھر میں امام شافعی پلے بڑے ہیں, تو رات کو عشاء کے فن پر کے سوئے امام شافعی مطالعہ کرتے رہے, پھر تہجد کے لیے اٹھے, پھر نوافل پڑھے, پھر فجر کی نماز کا وقت قریب آ گیا تو ادباً استاد کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے, دل بے چین بھی تھا. امام محمد اٹھے, دو سنتیں پڑھی اور فرض کی امامت شروع کر دی. آپ تو چھوٹتے ہی عالم پر اعتراض کرتے ہیں لیکن امام شافعی کا ادب دیکھیے کہ اعتراض نہیں کیا, شافعی نے وضو بھی نہیں کیا اور نماز پڑھ نکلے. انہوں نے کہا کہ شیخ کیا آپ کے مسجد میں نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ آپ نے فرمایا کہ شافعی تم نے سمجھا ہوگا کہ میں مطالعہ کرتا رہا, پھر اٹھ کر تہجد پڑھتا رہا اور یہ بابا ویسے ہی غفلت کی نیند سوئے رہا, میں عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹا اور فجر کی نماز تک اٹھنے سے پہلے میں نے دین کے 100 مسائل حل کیے. اس لیے فقیہ کا عالم کا مرتبہ, اور جو اعلی حضرت سے محبت کرتا ہے وہ علماء سے محبت کرے, وہ علماء سے پیار کرے, وہ علماء سے تعلق جوڑے. اور اس کتاب میں آخری جو باتیں کہنا چاہتا ہوں, میں نے دارالعلوم میں عرض کیا تھا کہ اعلی حضرت بدعت کو مٹانے کے لیے آئے تھے اور ہمارے ہاں مشہور کر دیا کہ وہ فروغ بدعت کرتے رہے اور اس میں کچھ ہماری غلطیاں بھی شامل ہیں, بے تدبیریاں بھی شامل ہیں. جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا کہ نسب محض نہیں بلکہ نسبت علمی بھی بڑی چیز ہے, اور اگر نسب محض کی بات ہوتی تو ابو لہب حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے, حضور کا چچا تھا, لیکن اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہو گئی. اس لیے ایک تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں بدعت کا رواج, اعلی حضرت نے تو بدعت کو مٹایا اور اس پر تو ایک الگ بات ہو سکتی ہے لیکن بہت سی چیزیں در آئی ہیں. مزارات پر جاتے ہیں تو قبروں کو چومتے ہیں. اعلی حضرت نے کہا کہ مزار پر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پائندی کی جانب سے جاؤ, سرہانے کی جانب چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ. ادب یہ ہے قبلے کی جانب پشت اور صاحب قبر کی جانب رخ, کیونکہ صاحب قبر کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ قبلے کی جانب. اسی لیے ہم جب حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں تو حضور کی جانب رخ اور قبلے کی جانب پشت. جب ہم دعا کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے جو مراتب ہیں وہ پکڑ کے کہتے ہیں کہ قبلے کی جانب مڑ جاؤ. تو میں پچھلے 2 سال ہو گئے گیا تو وہاں باہر بند کر دیتے ہیں, تو اسلام پڑھتا رہا, پھر حضور کی بات طرف متوجہ ہو کر دعا کرتا رہا. وہ پاکستانی جاسوس جو تھا وہ آیا کہ سوچا حضور قبلے کی جانب مڑو. میں نے کہا کیوں؟ کہ قبلے کا ادب کرنا چاہیے دعا کے لیے. تو میں نے کہا یہ جمعے کو تمہارے خطیب نے جو خطبہ دیا, خطبے میں دعا مانگی یا نہیں مانگی؟ مانگی. تو میں نے کہا خطیب نے تمہارے خطبے میں دعا مانگی تو رخ قبلے کی جانب تھا یا پشت قبلے کی جانب ہے؟ تو وہ دعا جائز تھی اور یہ دعا ناجائز ہے. تو خطیب کو حکم کیوں ہے کہ قبلے کی جانب پشت کرے؟ تاکہ عوام کا جن سے ایڈریس کر رہا ہے, جن کو خطاب کر رہا ہے, ان کا احترام ہو, ان سے وہ بات کر رہا ہے. تو عامۃ المسلمین کے احترام میں تو قبلے کی جانب پشت ہو سکتی ہے, اور سارے انبیاء کے امام کے احترام میں قبلے کی جانب پشت نہیں ہو سکتی. فرمایا اعلی حضرت نے کہ فاتحہ پڑھو، اس اعلیٰ ثواب کرو. قبر کو چومنے کے بارے میں کہا تو فرمایا کہ لکل فن رجال ولکل رجال مقال ولکل مقال مجال ولکل مجال محال، کہ ہر فن کا ایک مرد میدان ہوتا ہے، عام آدمی کو تو یہ ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی، علماء کا اختلاف ہے، لیکن عوام کے لیے محتاط ترین بات یہ ہے کہ وہ قبر کو نہ چومے. کیوں نہ چومے؟ کہ چومنے کی اجازت دو گے تو سجدے کی نوبت آ جائے گی، شاہ صاحب چومیں گے اور ان کے ساتھ جو مریض جا رہے ہوں گے وہ سمجھ ہوں گے کہ دیکھیے قبر کے سامنے چھپ رہے ہیں، یہ کیا کرو. تو ہمارے یہاں اگر قبروں کے سامنے جا کر اس طرح جھکنے لگے کہ پیشانی دیکھ رہے ہیں تو یہ مستق اعلی حضرت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بزرگان دین کے آراس کے موقع پر جو شریعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں ان کو منع کیا جائے، اور چونکہ خلاف باتیں ہوتی ہیں اس لیے بزرگوں نے توجہ بھی کم کر دی ہے. میں دادا صاحب کے عرس میں ابھی گیا تو چاروں طرف ڈھولک بج رہے تھے اور علماء بتا نہیں رہے تھے کہ یہ مت کرو. میں کہوں کہ تحریک چلا دے ایک سال تک کہ آئندہ اعلیٰ دادا صاحب کے عرس کے موقع پر کوئی ڈھولک نہیں بجے گا. کوئی عورتیں مردوں میں لپ جا رہی تھی اور آ رہی تھی، علماء تحریک چلائے اور اسی لیے وقت کا دارا کسی ایک جانب بہ رہا ہو تو تب کوئی حق کی بات کرے تو پتہ چل رہا ہے. دارے کے ساتھ چلنا کوئی کمال نہیں ہے، دارے کی مخالف سمت میں چلنا یہ مرد میدان کا کام ہوتا ہے. اس سے میں کہتا ہوں کہ علماء ربانیین اب تحریک چلایا، نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ تصور کر لیا کہ تمام کمالات نسب کے ساتھ منتقل ہو جاتے ہیں. اور یہ اب میں غلام عالم نے بیان کیا کہ سب سے بہتر وہ جب ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی، داسوں کے اشتہار فوٹو چھپتے تھے کہ نشاندہی کرو 10 لاکھ انعام ملے گا. کہنے کے میں کرس پر گیا، وہاں ایک بہت بڑی مونچھوں والا داڑھی منڈا پگڑی والے بڑی تصویر لگی ہوئی تھی اور لاکھوں کا مجمع یا ہزاروں کا، تو میں نے سمجھا کہ یہ داسوں کی تصویر ہے اور یہاں لگائی ہے کہ لوگ پہچان کر نشاندہی کرے. میں براؤ والے سے پوچھا تو کہا میاں چپ رہو، یہ تو سجادہ نشین کی تصویر ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے سچ کہا، یہ ڈاکو ہے، آپ جو ایسے سجادہ ہے یہ ڈاکو ہے. اسی لیے تو دیکھا کہ مخدوم سرور نوح کی اولاد میں اب جو لوگ 40,000 ایکڑ اراضی کے مالک ان کے نام سے ہیں، ان کی نسبتیں ہیں، اور اب ان میں غیر مقلد پیدا ہو رہے ہیں، غیر متشرف آ رہے ہیں، اور قوم ہماری ان کے سامنے جھک رہی ہے. علماء ان کے سامنے، علماء کا کام ہے کہ میں ان میں غیر مقلد بھی آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میٹنگ میں مخدوم حلیف الزمان نے کہا کہ میں تو پیری مریضی میں بلیو نہیں کر رہا. اس نے کہا مخدوم بکواس بند کرو. انہوں نے فرمایا، میں نے کہا کہ تمہارے اندر سے مخدوم نوح کی نسبت کو نکال دیں، تمہاری قیمت جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں مجاہد ملت سے. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے بیعت کرنی ہے تو فاضل بریلوی نے بیعت کے لیے اور مرشد کے لیے جو اوصاف لکھے ہیں وہ اوصاف اس میں موجود ہونے چاہیے. اور فاضل بریلوی کے ساتھ اگر عقیدت رکھتے ہو تو ان معیارات کو اپناؤ، ان طریقوں کو اپناؤ، اس روش پر چلو. وقت بہت ہو گیا ہے میرا خیال ہے، تو میں بہت سی چیزیں ان بدعات سے مروجہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت چونکہ کافی ہو گیا ہے اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے ایک اور جگہ بھی ابھی جانا ہے. فاضل بریلوی سے پوچھا کہ حضور عورت کی نماز، آج کل عورتیں باریک دوپٹے پہنتی ہیں، باریک لباس پہنتی ہے، بدن ان سے جھلکتا ہے، آستینیں بھی پوری نہیں ہوتی. فرمایا کہ نماز کے لیے جو عورت کا خطر ہے وہ یہ چہرہ، ہاتھوں کی یہ مقدار، پاؤں ٹکنوں سمیت باقی سارا جسم عورت ہے. اگر بال بھی تین مرتبہ تسبیح کی مقدار ننگے رہے تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر باریک دوپٹہ اڑا ہوا ہے جس سے بال نظر آئے ہیں یا باریک لباس ہے تو تب بھی نماز نہیں ہوگی. اب میں خواتین سے اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز کو بربادی کرنا ہے. اس لیے شریعت کی حدود کو، جبکہ حدود اللہ کو توڑ دیا گیا ہے، تو اس وقت شریعت کی حدود کی حفاظت بہت ضروری ہے اور بہت اشد ہے اور بہت اہم ہے. اب چونکہ آپ حضرات اپنے مسائل والے بھی ہیں، کسی پر قرض بھی ہوتا ہے، ایک اعلیٰ حضرت کا مشورہ بھی بتا دوں کہ فرمایا کہ جس پر قرض ہو ہر نماز کے بعد وہ یہ دعا اول آخر درود پاک پڑھ لے اور یہ دعا پڑھے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تو حلال اتنا دے کہ حرام کی ضرورت ہی نہ رہے اور اپنا اتنا فضل فرما دے کہ کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہ رہے، خود بند کر دے. تو فرمایا کہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، تو حضرت نے فرمایا کہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا اہتمام فرما دے گا. تو کچھ اعلیٰ حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں، لیکن آج کل مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ پیسہ بہت ہو گیا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ مولوی صاحب ہی پڑھنے والا. میں نے ڈیفینس میں ایک مرتبہ میرا خطاب تھا تو میں نے کہا کہ آپ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بستی کی ہم پیسہ دے دیں اور ہمارے حصے کا جو سارا کام ہے وہ مولوی کر لیں، دین کا جو کام ہے وہ کر لیں. میں نے بیگمات تھی تو میں نے کہا کہ اب تو وقت آ گیا کہ تعویذ لینے جائیں گی اور کہیں گے شاہ صاحب تعویذ دیں گے، وہ ہم جامع میں یا فلاں چیز سے باندھ کر گلے میں لٹکا دوں. وہ سوچیں گی کہ جو 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ کا نیکلس گلے میں ہے، ہار ہے ڈائمنڈ کا، اب اس کے بیچ میں یہ تعویذ بھی سجے گا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تعویذ آپ ہی پہن لیں، بس برکت مجھے مل جائے. اب یہ ہو گیا ہے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ایک ٹیلی فون پر سارے مسائل حل ہو جائیں تو خود بھی کچھ کرنا پڑے گا، بہت کچھ کرنا پڑے گا. دنیا کی 50, 60, 70, 80 سال زندگی سنوارنے کے لیے سب کچھ سج دیتے ہیں اور آخرت کی لاپانی زندگی گزارنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، کچھ بھی نہیں کرو گے، بس ٹیلی فون سے، دم سے، شف سے سارے کام چلاؤ گے. تو اعلیٰ حضرت نے تو عمل کی تلقین دی ہے، فرمائیے اور عمل میں کتنے محتاط تھے. میں آپ کو مثالیں پیش کرتا، لیکن رجویت کے جو سب سے بڑے ایکسپرٹ ہیں ہمارے شاہ صاحب ہی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے اندر انہوں نے گھول کر اتار دی ہوتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے آپ کو سکھایا ہے اسے عمل کے سانچے میں ڈھال دیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. میں آپ حضرات کا، شاہ صاحب کا، سب دوستوں کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں اور ایک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کو ایک قیادت کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو متعدد قیادتیں ہیں اور یہ جو متعدد جماعتیں ہیں، اس تعدد سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اور جو قائدین بنے ہوئے ہیں ان کو مسلک کی، امت کی، ملت کی بقا کی خاطر، ارتقاء کی خاطر، عزت و احترام کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اور شاہ صاحب کا مسئلہ نہیں، جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان کا مسئلہ نہیں، جو لیڈر بنے پھرتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، بانٹنے والے وہ ہیں، جوڑنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور وہ اگر جڑ کر ایک قائد مان لیں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پوری قوم کو ان کے پیچھے لگائیں گے. اور ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب ایک اہل سنت بجماعت کے پرچم تلے دارالجزیہ میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا کہ ناموس رسالت کا جلوس کسی جمعیت کے نام پر، کسی جماعت کے نام پر، کسی پارٹی کے نام پر نہیں ہوگا، صرف اہل سنت بجماعت لکھا ہوگا. اور پھر ہم نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، سیٹلائٹ پر ساری دنیا کے کیمروں نے دیکھا کہ ایم اے جناح روڈ پر انسانوں کا اتنا اجتماع کبھی نہیں ہوا تھا، اتنا پرامن اجتماع. ایک کنکر نہیں پھینکا گیا، ایک روڑا نہیں پھینکا گیا، ایک کوئی ایسی حرکت نہیں کی گئی. حد نگاہ تک انسان ہی انسان سے، میں نہیں جانتا کہ انسان سے یا اللہ نے فرشتوں کے انسانوں کی شکل میں اتار دیا تھا اپنے نبی کی ناموس کے لیے. اس لیے بھی آپ دعائیں مانگا کریں. وما علی الذین ظلموا.